العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ گڈ. اچھا، ویسے ایسا لگتا ہے مجھے کہ بڑا اچھا لگے کہ جب آپ لوگ روم میں آتے ہیں اپنی کلاس کے لیے تو آپ کوئی اچھے سے آئیکن بھی بھیجا کریں، جیسے کہ سسٹر جویریا ماشاء اللہ ہر دفعہ فلاورز بھیجتی ہیں، تو ان کے فلاورز دیکھ کے واقعی یعنی بہت اٹینٹیولی میں نہیں دیکھ رہی ان کو، لیکن بس ان نوئنگلی آپ کو ایک اچھی فریشنس کی فیلنگ آتی ہے. سو ماشاء اللہ گڈ. یہ ایک اچھی بات ہے ان کی کہ یہ ہر دفعہ اس طرح سے کرتی ہیں. یہ صرف میری آنے کی وجہ سے آپ فلاورز مت دیں، لیکن یہ ہے کہ یس ہم جو کلاس اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کی اتنی اچھی شان ہے. جو چیز ہم پڑھنے لگے ہیں وہ اتنی زبردست چیز ہے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ چیزوں کو ہم رکھ سکتے ہیں نا. تو آپ سب کو بھی اچھا لگے گا نا انشاءاللہ جب آپ سب فلاورز بھیجیں گے. خود کو بھی اچھا لگے گا، سارے اسٹوڈینٹس ایک ساتھ بھیجیں گے تو ہر ایک دوسرے کو ہی گریٹ کر رہا ہوگا کلاس کے اندر. آپ سب لوگ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ یس، ویسے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. جی الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. ان شاء اللہ اٹینڈنس کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. سب لوگ بیک مارک کریے گا. فضا فرحان، سائمہ ظفر، امیر موسانی، فاریہ بیگ، ارشیہ بیگم، جویریہ غزنفر، حمیرہ اسحاق، زرینہ محمد، عشرہ سلطانہ، سمینہ اقبال، حاجرہ عمران، تمیز النساء، عرفانہ منظور، سعدیہ اسلم، سمین سلطانہ، فوزیہ خالد، بی بی عالیہ محمد، سائمہ سعید، رضیہ غازی، کوثر ایوب، مسز سورہ یاسر، شفقت نواز، زمر پروین، شازیہ میمونہ، سائمہ قرنی، شہلا، سمرین برہان، سبیحہ خان، مسعودہ فاطمہ حسین، سیما گل، سیدہ نائلہ، سیدہ ناجہ، سیما خالد، تبسم قریشی. جی سو الحمدللہ اٹینڈنس تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہمارا نیکسٹ جو سیشن ہے وہ ہمارا آیا شیئرنگ کا ہے. اور آج کون ریڈی ہے؟ جلدی سے اپنا ہینڈ ریز کر لیجیے تو انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں. ماشاء اللہ سسٹر زرینہ از ریڈی ٹو ڈے. ان شاء اللہ مائک فری کرتی ہوں، آپ مائک لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی آ رہی ہے. اوکے، میں نے آیت نمبر 214 پک کی ہے سورہ الشعراء کی. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی تھی اپنے رشتہ داروں کو پہلے دین کی طرف بلانے کی، ہر ایک کو نام لے کر، ہر قبیلے کو، بنو حاسم ہے، بنو ابو عبد المطلب جو بھی قبیلے تھے سب کے نام لے کر بلاتے تھے. اور کوشش اور تڑپ اتنی زیادہ تھی. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے کمپیریزن ہماری کوششیں کتنی ہیں ہمارے رشتہ داروں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، ہماری تڑپ کتنی ہے. کیا ہم صرف ایک ہی بار بلا کے جیسے وی گیو اپ، یا ہم کوشش کرتے ہیں بار بار؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کی طرف مائل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت ہی امیزنگ آیا تھی کہ اپنے گھر والوں کو ڈرانے کے بارے میں. اس کے بعد جو سیکنڈ آیا جو میں نے بھی چوز کی تھی وہ تھی 224 and 225, جو کہ سورہ شعرا کے حوالے سے ہے ہی پوئٹس کے بارے میں, شعرا کے بارے میں. تو چھوٹی سی شیئرنگ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہر اسکول میں مطلب رائٹنگ کے اوپر فوکس دیا جاتا ہے, ای ایل اے کے اوپر, رائٹنگ کے اوپر. اور بہت سے اسکولس میں اب جیسے جیسے پرنٹنگ بہت آسان ہو گئی ہے, کمرشلی اویلیبل ہو گئی ہے, بکس کمپائلنگ, بکس کمپوزنگ, تو اسکولس میں بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ لکھیں باتیں اور پھر ان چیزوں کو کمپائل کر کے کتاب کی شکل میں دیکھے, اور بچوں کی پبلش مٹیریل کے طور پہ ان کے پیرنٹس اس کو خریدتے ہیں. اور ایک بہت بڑا یہ انڈسٹری ہے, بہت بڑا بزنس بن چکا ہے. تو میں کچھ دیکھ رہی تھی کتابوں کو, تو میں یہی سوچ رہی تھی اس وقت ان آیات کو سامنے رکھے کہ کس طرح سے ہم کبھی کبھی مطلب کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہ چیزیں لکھیں یا وہ چیز بچوں کو بھی سکھائی جائے کہ جس کے اندر کوئی معنی ہو, کوئی میننگ فل بات ہو, یا صرف شعر و شاعری کے نام پہ, صرف کلابیں ملانے کے نام پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت یہاں پہ اس کا انداز لکھا ہے کہ وادی یحیمون, کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں, کبھی ادھر سے ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. تو سم ٹائم صرف رائمنگ کرنے کے لیے دس از اے کیٹ اینڈ دس از اے بیٹ اور اس طرح کی چیزیں اکٹھی کرنے کے چکر میں کبھی اس میں بہت کچھ غلط بھی لکھا چلا جاتا ہے. اور بہت چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بڑے لوگوں تک میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ مطلب اس طرح کی رائٹنگس کی جا رہی ہیں فکشن کے نام پہ, ناولس کے نام پہ. بلکہ بہت دکھ ہوا ایک دفعہ کسی مسلمان کا انویٹیشن دیکھ کے کہ ایسی کامک اسٹرپ تھی جس کے اندر بہت بے حیائی کی چیزیں تھیں جس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. تو شعر و شاعری کے نام پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وادیوں سے بچائے جہاں صرف انسان بھٹک جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز, جی ایک تو میں نے بھی وہی جو سسٹر زرینہ کی آیت سلیکٹ کی تھی کہ رشتہ داروں کو دعوت دینے والی بات, اور اس میں مجھے یہی دو باتیں بہت مطلب مجھے لگا کہ ایک تو وہ ہماری اسٹرینتھ بنتے ہیں, اور دوسرے ظاہری بات ہے لائف ہم نے انہی میں گزارنی ہوتی ہے, تو وہ ہمارے لیے اپنی لائف بھی دین پہ رہنے کے لیے ایزی ہو جاتی ہے. دوسری جو مجھے آیت اچھی لگی تھی بہت زیادہ اور جو بہت ڈرانے والی بھی ہے, آیت نمبر 200, کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, اور اسی طرح داخل کیا ہم نے اس کو مجرموں کے دلوں میں. تو اس سے بہت خوف آتا ہے کہ ایک ہی چیز سے, جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دے کے فرمایا ہے کہ ایک ہی چیز سے لوگوں کو, جس چیز سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اسی سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم جس طرح سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے قرآن کے, اس کو مطلب علم بھی ہمیں ملتا ہے الحمدللہ, لیکن نصیحت کے لیے, جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, تو جیسے نصیحت لینے کے لیے ہمیں پڑھایا جاتا ہے, تو میرے خیال میں اس سے جس طرح سے دل بدلتے ہیں اور دلوں پہ اثر ہوتا ہے اور ہدایت ملتی ہے, تو میرے خیال میں وہ ایک علم کے لحاظ سے پڑھانے سے میرے خیال میں ہمارے لیے ایز اے ویمن میرے خیال میں وہ بہت اچھا ہے کہ نصیحت ہمیں اسی طرح سے ملتی ہے کہ ہم نصیحت کے لیے اس کو لیں, اور ہمیں ایسے استاد ملے کہ جو ہمیں نصیحت کے لیے ہی اس کو ہمیں پڑھائیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سورہ شورا کی آیت 214 پک کی ہوں, نو 204, نبی عذابینا یستعجلون, کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہو. اس میں عمل کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ جب دنیا کی خواہشات دل میں بیٹھ جاتی ہیں تو حق کا انکار خود ہی خود دل میں مضبوط ہونے لگتا ہے. جب آخری وقت آتا ہے تو کہیں گے کاش ہمیں پھر سے مہلت مل جائے تو حق کو ضرور مانیں گے, تو پھر ایسے لوگ ماننے والوں میں سے تو نہیں رہیں گے. یہاں جو ہمیں فرصت ملی ہے دنیا میں, اس دنیا میں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور آخرت کے لیے کچھ سامان جمع کر لینا چاہیے, ورنہ اسی غفلت کے اندر اگر عذاب آ جائے گا تو یہ جو ہم خواہشات میں زندگی گزار رہے ہیں یہ چند گھڑیوں کے برابر ہے. ہم کو یہ تھوڑی سی زندگی کی قدر کرنی چاہیے, تھوڑی سی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے کچھ صبح جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بڑے سب اس دنیا سے جا رہے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کچھ صبح اور کچھ شام باقی ہے, اس کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار لیں. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک و ہدایت عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر کثیر, واسم الجزا, ماشاء اللہ, ویری گڈ. سبھی نے بہت اچھی شیئرنگ کری, اور کتابوں کے حوالے سے تو میرا بھی یہی کنسرن ہے. ایون مجھے سلیکٹ کرنا بڑی مشکل لگتی ہے کہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, اور ایون بچوں کے لحاظ سے آپ اسلامک بھی اگر کوئی مٹیریل لیتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ بہت مشکل, اور بہت آپ کے پاس شارٹ کنیکشن ہے جو آپ کی نظر میں, میرے خیال سے جو مجھے لگتا ہے کہ اسلامی کے لیے ہم اسے پروف کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے واقعی دعا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو سم ٹائمز اکیڈمکلی زیادہ فوکس کرا رہے ہوتے ہیں اور دین کے لحاظ سے کم, اور اس سے پھر بچنا بھی بہت ضروری ہے نا, کہ ایون اگر ہم اپنی وہی چیزیں ہیں سمجھا سکھا رہے ہیں تو اسے بھی دنیا کے لحاظ سے نہیں بلکہ آخرت کے لحاظ سے ہی اس کو کچھ رنگ دے کے سمجھایا جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے, ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنا ایک کوئی حصہ اس کام میں ڈال جائیں, آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ اب یہ کہ نیکسٹ سیشن ہمارا خلاصہ قرآن کا ہے, اور انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں پارا نمبر 19 کا چوتھا جو ہے سورۃ النمل سے سٹارٹ کریں گے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 19 پارے کا آخری رب دیکھیں گے سورۃ النمل سے. سورۃ نمل تیسرے رب میں آتی ہے, لیکن ہم نے وہاں پہ نہیں شروع کی, اس لیے اس کو یہاں سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین, تلک آیات القرآن و کتاب مبین. سورۃ نمل, نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی. یہ سورۃ بھی مکہ کے درمیانی دور کی سورۃ ہے, اور اس سے پہلے سورۃ شورا, سورۃ نمل اور پھر قصص, یعنی اس ترتیب سے یہ نازل ہوئی. اس پوری سورۃ کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلا حصہ سورت کے آغاز سے لے کر چوتھے رکوع تک ہے, اور دوسرا حصہ پانچویں رکوع سے لے کر سورت کے اختتام تک ہے. پہلے ہاف میں یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اس کی دیوی خوشخبریوں کے حقدار بھی وہی ہو سکتے ہیں جو اس کتاب کو اللہ کی دین سمجھیں, اللہ کو مانیں, جن کی عملی زندگی بھی اتباع اور اطاعت کا روپ ہو. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک انسان کو ذمہ دار انسان بناتی ہے. ایسا انسان ہی ہمیشہ اپنے نفس پر پابندی لگاتا ہے اور اللہ کے آگے جھکتا ہے. تھوڑی سی تمہید کے بعد پھر اس حصے میں تین مختلف کردار پیش کیے گئے. آپ کہہ لیجئے کہ تین رول ماڈل پیش کیے گئے اس حصے میں. پہلا رول ماڈل فرعون اور قوم سمود کے سردار اور قوم لوط کے سرکش لوگ ہیں, جو آخرت کی فکر سے بے نیاز ہو کر نفس کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے, اور اللہ کی دیوی کسی نشانی کو انہوں نے ماننا نہ چاہا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ان کو پکڑ لیا گیا. دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی دولت دی, حکومت بھی دی, دین بھی دیا, لیکن ان کو ان سب چیزوں نے نقصان نہیں دیا. اس مشرکین مکہ تو اس دولت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بتا دیا کہ جب انسان کا اپنے نفس پر قابو ہو تو پھر اس کو یہ چیزیں نقصان نہیں دیتی. اس میں ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ زندگی میں کوئی ایسی نعمت دے دے کہ جس نعمت کو انسان اپنے نفس کی بڑائی کا ذریعہ سمجھے, تو اور عاجزی کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر کے ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے.
اس کے بعد اگر اس حصے میں دیکھیں تو تیسرا کردار جو ہے وہ ملکہ سبا کا ہے۔ تاریخ عرب کی نہایت معروف دولت مند حکمران تھی، وہ تمام اسباب اس کے پاس موجود تھے جو کسی انسان کو مغرور بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ قریش کے لوگ چھوٹی چھوٹی سرداریوں پہ مان کرتے ہیں، حالانکہ وہ عورت جو بنیادی طور پر ایک مشرق قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا، لیکن جو ہی اس کے سامنے حق آ گیا کسی قسم کے تعصب نے اس کو روکا نہیں۔ آج مکہ والوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے اس کے اندر کہ دیکھو اگر تم عقل سے کام لوگے تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر سورت کا جو دوسرا حرف ہے اس میں کائنات کی معروف نشانیاں یہ بیان کر کے مکہ والوں کے سوالات کے جواب دیے گئے، اور توحید اور شرک کا فرق بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا۔ آئیے سورت دیکھتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک چیونٹی کے نام پر سورت ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے لیے اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز بھی چھوٹی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر ایسے لوگ ہیں وہ جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوش نما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے سورت کا آغاز ہے، کتاب مبین کہہ کر اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ کتاب سمجھنے کے لیے آئی ہے۔ صرف چومنے چاٹنے کے لیے اگر لائی جاتی تو پھر اس کا مبین ہونا کوئی واضح نہیں تھا۔ حق اور باطل کو جس طرح یہ کھول کر بیان کرتی ہے اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور معنی بھی بنتا ہے، اور وہ کیا کہ جو آنکھیں کھول کر اس کتاب کو پڑھے گا اس پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ کتاب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت کلام نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ہدم و بشرا اتنی خوبصورت دو خوبیوں کا تذکرہ ہے، یہ کہنے کی بجائے کہ یہ کتاب ہادیہ ہے یا مبشرہ ہے، بلکہ اس کو ہدم و بشرا کہہ دیا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو سخی کہنے کی بجائے کہہ دیا جائے وہ تو جی مجسمے سخاوت ہیں، کسی کو بہادر کہنے کی بجائے کہہ دیا جائے وہ تو شیر ہے، کسی کو خوبصورت کہنے کی بجائے کہہ دیا جائے وہ تو سراپا حسن ہے۔ یعنی اس کتاب کی خوبی کا دہائی درجہ۔ پھر تیسری چیز اس سے میں دیکھیے کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے آخرت پر یقین لانا لازم ہے۔ جب آخرت کا یقین کم ہوتا ہے تو انسان کے برے اعمال اس کے لیے خوبصورت بن جاتے ہیں، پھر وہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ اب یہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ سارے قصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے تھا کہ ہر دور کے نبی کوئی نہ کوئی جو پیغام لائے اس دور کے لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور تو پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، یعنی جو میرے سامنے حاضر ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں سے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، یعنی انسان کے گناہ ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے سے ڈراتے ہیں۔ ورنہ جب انسان نیکیوں پہ ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسے ہمیں کیا پتا چلا کہ گناہوں کی کثرت انسان کو آخرت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ کتنا خوبصورت نقطہ ہے کہ کوئی بات نہیں، پچھلی زندگی میں بہت سے گناہ کر چکے ہو، بس اس کی جگہ نیکیاں کر لو، کوئی بات نہیں، جو بھی معاملہ تمہاری زندگی کا ہے آپ اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو کر لیں تو میں آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے۔ وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوف اور امید دونوں معجزہ دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آج بھی انسان کے پاس یہی دو ہتھیار ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے، لیکن ماننے والے ہی مانتے ہیں۔ فلما جاتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اس میں ہائی لائٹ کرنے کے قابل جو بات ہے نا، وہ یہ ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دل قائل ہو جائے پھر بھی بندہ کسی بات کو نہ مانے، یہ کسی انسان کی بدقسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قصہ حضرت موسیٰ کے مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد اپنے گھر والوں کو واپس لے آنے کے وقت کب ہے۔ ایسے انسان کو انسان سوچے تو نہ گھر کا نہ باہر کا، پیچھے کی نسبتیں ختم، آگے ابھی کچھ پتا نہیں، قتل کا الزام بھی ہے۔ ایسے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر کے اس کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت میرا سہارا سب سے بڑا ہے۔ دور سے جو آگ دکھی اصل میں وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام جب قریب گئے تو آگے سے اللہ کا کلام ملا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں بہت چھوٹی سی چیز کی امید ہوتی ہے، ہم یہ نیکی کر لیں گے بس یہ تھوڑا کو مل جائے گا، لیکن وہ آگ نہیں پیغمبری مل جاتی ہے۔ اور دین کی طرف آنے والے اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، آتا تو انسان بہت چھوٹی سوچ لے کر ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے ان کو اپنے لیے رکھ لیتا ہے، اور پھر ان کو وہ سب کچھ دے دیتا ہے کہ جس کے بارے میں کبھی انسان نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ ایسے موقع پہ انسان اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکے کرے کہ اللہ تو نے مجھے اپنے کام کے لیے اگر چن لیا تو اب میری زندگی میں اس کو کبھی ختم نہ کرنا، اور میں اس کو لے کر آگے ہی چلتا جاؤں۔ جہاں حضرت موسیٰ کا قصہ آتا ہے، 20 بار قرآن میں قصہ ہم پڑھتے ہیں، وہاں ایک نیا ایمان ملتا ہے، ایک نئی محبت ملتی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان کا قصہ ہے۔ یہ قصہ قرآن پاک میں بہت کم مقامات پر آیا ہے، لیکن جہاں بھی ہے اور خاص طور پہ یہاں تو یہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض باتیں بار بار کی جائیں، تھوڑا تھوڑا اس کا تذکرہ کرتا جائے تو یہ بھی تذکیر کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور کچھ باتوں کو ایک ہی موقع پہ ایک اچھے طریقے سے ایک درس کی صورت میں سمجھا دیا جائے، اس کے ہر اینگل پہ بات کر دی جائے، تو یہ دونوں ہی چیزیں بہتر ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے موسیٰ کا قصہ عام درس و تدریس والا انداز ہے کہ چلو ہر ہفتے بات کر لی جائے، ہر دن بات کی جائے، اور داؤد علیہ السلام سلیمان کا قصہ ایک سیمینار والا ٹاپک ہے کہ ایک ہی موقع پہ لوگوں کو بلا کر ان کو اس کے بارے میں باریک سے باریک باتیں بھی بتا دی جائیں۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ذرا اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس پہ غور کریں، کون سی نعمت کا تذکرہ ہوا داؤد اور سلیمان کے ناطے سے؟ نبی تھے، بادشاہ تھے، پہاڑ ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، دنیا کی کتنی دولتیں تھیں، لیکن اللہ نے کس دولت کا تذکرہ کیا؟ علم۔ تو آپ کو ملی ہے یہ؟ ٹھیک ہے ہمیں نبوت نہیں ملی، ٹھیک ہے ہمارے پاس بادشاہت نہیں، ٹھیک ہے مڑتے ہوئے قالینوں پہ نہیں چلتے، لیکن جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پہ پیش کیا وہ علم کی نعمت تھی۔ تو یہاں سے اپنے اوپر خوشی کا اظہار پیدا کرتے ہوئے ہم بھی اپنی زبان سے یہی بات کہیں کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اس دعا کو یاد کیا کرے اور اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرے، اور اس سے ملتی جلتی دعا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی بھی آتی ہے۔ تو جتنا شکر گزاری ہوگی، علم کی نعمت کو جتنا دوسروں سے شیئر کریں گے اور جتنا اس کے اوپر عمل کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بھی اتنا ہی بڑھا دے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ علم ہی تھا جس نے فرعون اور داؤد میں فرق پیدا کر دیا۔ بادشاہت دونوں کو ملی تھی، لیکن علم اور جہالت کے فرق نے کتنا عظیم و شان فرق پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے یہ بات کہ اللہ تو نے مجھے بہت سارے مومن بندوں پہ فضیلت دی، اس کے اندر بھی اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے کہ اللہ یہ کوئی میرا ذاتی حق نہیں، یہ تیرا احسان ہے کہ تُو نے یہ مجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا۔ یہ کون سی وراثت تھی؟ دولت کی نہیں تھی، مال کی نہیں تھی، بلکہ نبوت اور خلافت اور علم کی جانشینی تھی۔ ہم اپنے لیے پیچھے کیا تیار کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو وارث تو بنا رہے ہیں، میرا سونے کا یہ سیٹ اس کو مل جائے، میرے گھر کی چابیاں اس کو مل جائیں اور دولت اس کو مل جائے۔ بچوں کے لیے ہر انسان کچھ نہ کچھ سوچ کے رکھتا ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے علم کی بھی کوئی وراثت چھوڑنی چاہیے؟ اور ہے ہمارے پاس کچھ ایسا جو پیش کر سکے؟ اور اگر ہے تو کیا ساتھ ہی ساتھ اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار کر رہے کہ میرے لکھے ہوئے نوٹس میرے بچے پڑھیں، یہ میری خریدی ہوئی کتابیں میرے بچے لیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ مال اور جائیداد کی وراثت ہوتی تو وہ تو حضرت داؤد کے اور بہت سارے بیٹے تھے ان میں بھی بٹتی۔ یہاں صرف سلیمان کا تذکرہ کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی وراثت ہر ایک نہیں لیتا۔ ظاہری وراثت جو ہوتی ہے اس میں تو برابر کی بانٹ ہے، کوئی ڈیزرو کرے کہ نہ کرے، لیکن علمی، تقوی، محبت، اور ماں سے تقوی بھی جاتا ہے بچوں میں، ماں سے اخلاص بھی جاتا ہے، ماں سے اچھا اخلاق بھی بچوں کو جاتا ہے۔ وہ صرف وہی بچہ لیتا ہے جس کا نصیب ہوتا ہے، ہر بچہ اس کے اندر نہیں آتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس نے کہا، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیز دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا بڑا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی وہ کچھ سر پھرے نہیں تھے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی نعمت اگر ہو تو پھر جب تک وہ اس کے قابو میں نہ ہو فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا گاڑی کی نعمت آپ کو اللہ نے دی، لیکن اگر آپ کی گاڑی آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، آپ کا کنٹرول ہی نہیں، تو نعمت کی بجائے زحمت بن جائے گی۔ اور اللہ نے ان کو کیا کچھ دیا تھا، اس کی بہت ساری روایات ملتی ہیں، جنوں کے گروہوں کے گروہ، پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، حتیٰ کہ انسانوں کے بھی ایسے گروہ تھے جو حضرت سلیمان کے لیے بالکل مسخر تھے، گھوڑے تک ان کے پاس تھے۔ کئی قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا۔ یہاں پھر نوٹ کیجئے گا، حضرت سلیمان کی بات بات میں دعا ہے۔ ایک دعا ہم پیچھے پڑ چکے، اب دوسری دعا اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے۔ جب خوشی ہوئی کہ میں ایک چھوٹی سی چیونٹی کی بات سمجھ گیا ہوں، تو فوراً پھر بولے، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ۔ اس کو پھر نوٹ کر لے، پیچھے بھی یوز اون پڑا، یہاں اوزعنی، وضع، اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ مجھے قابو میں رکھ۔ کیونکہ بعض دفعہ دنیا کی دولت اور نعمت یا اقتدار جب ملتا ہے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے، شتر بے مہار کی طرح ہو جاتا ہے، اور جس بندے نے اپنی نعمتوں پہ خود کو قابو میں نہ رکھا اس کو اس نعمت سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، اپنے لیے بھی ہم نوٹ کریں۔ تھوڑا سا علم اللہ تو نے ہمیں دے دیا نا، اللہ تو مجھے قابو میں رکھ، ایسے ہی فتوے نہ دیتا رہوں، ایسے ہی حلال حرام کے میں لوگوں کو حکم نہ دیتا رہوں اور لوگوں کو منافق اور مومن نہ کہتا رہوں، مجھے قابو میں رکھ، میرا دل، میرا دماغ، یہ سب کچھ جو ہے میرے قابو میں رہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے دوسری بات کیا کہتے ہیں، کہ اللہ مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے سے احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ زبان سے نہیں، شکر بھرے دل سے نکلتی ہے۔ جتنا بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر گزار ہوگا نا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خوبصورت دعائیں سکھائے گا۔ یاد کر رہے ہیں یہ دعا، ہمیں بھی اللہ نے واقعی دوسروں سے بہت زیادہ دیا۔ ہم کہاں ڈیزرو کرتے تھے کہ صبح صبح اٹھ کے ہم اللہ کا کلام سنتے اور سناتے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ اللہ تو ہمیں اور جھکا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ چیونٹی کی بات سنی، کیا ہم بھی کبھی چیونٹیوں سے ڈرتے؟ کیا ہمیں بھی کیئرفل نہیں رہنا چاہیے چیونٹیوں کے سامنے گیتیں کرتے ہوئے، کہ ہماری یہ باتیں نہ پیش کر دیں؟ اور چیونٹی اللہ کی قدرت کا ایک خوبصورت نمونہ ہے، بہترین ٹیم ورک ہوتا ہے، ایک لیڈر، باقی سارے ورکر، ہر ایک کی سکلز ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو پھر اس بارے میں ہر ایک کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا، جو آتا ہے اس کی فکر کر لے، اللہ خود بخود کسی دوسرے کو بھیج دے گا جس کے پاس وہ سکل ہے۔ تو ایسے موقع پہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دے کہ میرے رب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، جو مجھے پتا ہے تو مجھ سے کرا لے۔ اور اس پہ بہت خوبصورت دلچسپ تفصیلات ہیں، اس پہ آپ اگر ہارون یحییٰ صاحب کی کتاب ہے دی اینٹس کے نام پہ، چھوٹی سی بک ہے، اس میں اتنی انفارمیشنز ہیں، آڈیو ویڈیوز بھی ہیں۔ بچوں کے ساتھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ ایسی چیزوں سے ہی بندے کا دل کھلتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہوتا ہے۔ اب ایک اور موقع آتا ہے، اور وہ کیا، ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں خدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک بھی ہے۔ سلیمان نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ اب حضرت سلیمان کی قدرت کا ایک دوسرا نمونہ، ہدہد نام کا ایک پرندہ دور سے ایک ایسی خبر لے کے آیا اور اس کو حیرت ہو رہی ہے کہ ایک انسان اتنا عقل مند ہو کر بھی سورج کے آگے جھکے گا، یعنی اس کو شرک پر حیرت ہو رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہمیں شرک کرتا دیکھ کر جانور اور پرندے بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ ان کو عقل نہیں ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان کا کرائیٹیرین بھی دیکھیے کہ ایک دم اس پہ نہیں برس پڑے، پہلے اس کی پوری بات سنی، بہت سارے اس کے اندر سبق ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے بارے میں باتیں سن کر اچانک اس پہ حملہ نہیں کیا بلکہ اس کو آزمانا چاہا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے کو چانس دو، موقع دو۔ اب ہوا کیا، سلیمان نے خط بھیجا اس عورت کو آزمانے کے لیے، بادشاہ کے پاس خط پہنچتا ہے، کیا ہوا؟ ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، یعنی اشارہ کر دیا کہ جنگ کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اور عموماً بادشاہوں اور ملکاؤں کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں، ایسی بات کریں تاکہ اس سے بادشاہ یا ملکہ خوش ہو جائے۔ کہنے لگے، ہم لڑ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے بری، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اس سے لگتا ہے عقل مند بھی تھے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے، اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوک متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں، جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بڑا بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ یہ تیسری دعا ہائی لائٹ کر لیجئے۔ دیکھیں ایک ہی دل ہے نا، صرف مختلف مواقع پہ الفاظ مختلف ہیں، لیکن سب چیزوں میں شکر کی بات ہے، اللہ کا شکر۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دل سے بھی نعمتوں کو پانے کے وقت ایسی ہی دعائیں نکلیں۔ آپ دیکھیے کہ فرعون کے پاس خود نبی پہنچے، رسول پہنچے، وہ نہ مانا۔ ملکہ سبا کے پاس پرندہ پہنچا، مان گئی۔ فرق کس بات کا ہے؟ آنے والے میں نہیں، کس دل سے بات کو سن رہے ہو۔ فرق کیا تھا؟ کہ ملکہ نے پیغام پر نظر رکھی، فرعون نے پیغام لانے والے کو دیکھا۔ چونکہ اس کے دل میں بغض تھا نا، کینہ تھا، تعصب تھا، اس لیے اس کو حق سمجھ نہیں آیا۔ دوسری بات دیکھیے کہ یہاں کتنی تیز رفتاری سے ایک چیز دوسری جگہ آ گئی۔ آج فیکس کے طور پہ، ای میل کے طور پہ دیکھ لیجئے، آنے والے وقتوں میں لوگ کوشش جو کرے وہ ٹیلی ٹرانسپورٹ کی ہے۔ آپ یہاں کو ایک پیکج یہاں رکھتے ہیں ایک مشین کے آگے، چند سیکنڈ میں دوسری جگہ بالکل وہ اس کی چیز پہنچ جاتی ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ ہوائی جہاز نے ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی، آپ سوچیے کہ اس دور میں کیا ترقی ہوئی ہوگی۔ آج دوبارہ وہی چیزیں ہمیں دکھنے لگ گئیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتیں فائدے کی بھی بن جاتی ہیں اور یہ نعمتیں نقصان کی بھی ہوتی ہیں۔ خیر، اب آئیے دیکھیے ذرا سلیمان علیہ السلام اس کا مزید امتحان کیسے لیتے ہیں۔ قالت نکرو لہا عرشہا، سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی گویا کہ یہ تو وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت چکا دیا، یعنی ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ ملکہ عقل مند تھی، علم نہیں تھا نا۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں صرف اس لیے کافر ہیں کہ علم نہیں ہے۔ جتنا ان کے اوپر آپ کام کریں، ان تک علم پہنچائیں، ہو سکتا ہے کل وہ ہم سے بھی زیادہ دین پہ آ جائیں۔ اتنے کام کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے دنیا شرک سے بھری پڑی، دنیا گناہوں سے بھری ہوئی، کس طرح سے ہوموسیکشوالٹی، کیسے سود اور کیسے معاملات میں۔ کیا ہم سب کے پاس سونے کا وقت ہے؟ نہیں ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جب تک پوری دنیا توحید کے نور سے نہیں چمک اٹھتی ہم نہیں سو سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے بڑی گہری نیند سے ہمیں اٹھا دیا اور اللہ ہمیں اس نیند سے اب جگایا ہی رکھے۔ آج تک کیوں نہ دین آیا، اس کی وجہ بتائے گی۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، یعنی وہ بھی بادشاہ تھے، اسی لیے انہوں نے یہ بات کر کے دکھا دی کہ دیکھو اللہ نے اسلام کو بھی بہت کچھ دیا۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین داروں کو دین کو نمایاں کرنے کے لیے ایسی پریزنٹیشنز اور ایسے چیزیں لوگوں کو دکھانی چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں دھاک بیٹھے۔ کوئی دین غریبی سے اور بیکار طریقے سے پیش کرنے والی چیز نہیں ہے کہ لوگ اسے امپریس نہ ہو۔ اور اس پہ ظاہر ہے جو خرچ اٹھا ہوگا، جو ریسورسز لگے، وہ سراسر اللہ کے راستے میں لگے۔ یہاں تک وہ دوسرا کردار تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور کردار جس کا ہم نے تذکرہ سورت کے آغاز میں دیکھا کہ جن کو اللہ نے نعمت دی لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو لڑنے والے گروہوں میں بٹ گئے۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، یعنی تم اچھی بات کرو یا بری کرو دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اصل بات یہ کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اب دیکھیے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو کیا کہا, کیوں لوگ ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے, شہر کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور ان کو مارنے کی کوششیں کی, وجہ کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے حق بات کی, انہوں نے معاشرے کے رواج اور رسم کو توڑ کر اللہ کے دین کو لانے کی کوشش کی. لیکن اللہ کیسے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے؟ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا, خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے, پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے, ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے, پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی ان کو خبر نہ تھی, اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیے ان کو اور ان کی پوری قوم کو, وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو ان کے اوپر ہی الٹا دیا اور حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. اصل فکر انسان یہ کرے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں, دیٹس اٹ, باقی سارے کام اللہ پہ چھوڑ دے. اگر آپ کا طریقہ اور آپ کا دل نبیوں جیسا ہے نا, تو آپ کے ساتھ معاملہ بھی انشاءاللہ انبیاء کرام والا ہوگا. کبھی گھبرایا نہ کریں, ہولا نہ کریں کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہائے لوگ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, ہائے ہمارا یہ ہو جائے گا. نہیں, تاریخ میں جا کے دیکھیے کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا. اور اس کے بعد اب آگے حضرت لوط کا قصہ, کئی بار آنے کے بعد پھر نیا قصہ. ولوط انس قال علی قومی ہی, اور لوط کو ہم نے بھیجا, یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. آج لوگ اس کو ماڈرن اور فریڈم کا نام دیتے ہیں, اور وہاں دیکھیے کہ وہ اس کو جہالت کا کام کہتے ہیں. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا, نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یہ بڑے پاک باز بندے ہیں. آج بھی یہ تانا ملتا نا, ہم بس ایک آپ ہی تو نیک ہیں اور سارے غلط ہیں. آخر کر ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو, سوائے اس کے بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات, بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جن کو ڈرایا گیا تھا. پھر آخر انجام کیا ہوا؟ جن عقلوں میں اللہ کا حکم نہیں سمایا, اللہ نے ان عقلوں کو پتھروں سے پسوا دیا. وہ عقل عقل سلیم نہیں ہوتی جو اللہ کے حکم کی حکمت کو نہ سمجھے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کروا دیا. اور آخر میں اپنے نبی کو کہا, قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اے نبی, کہو حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے نبیوں کے قصوں کے بعد اب اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی بھجوائی گئی, کیونکہ اللہ کے عذابوں سے وہی بچے گا جس کو اللہ سلامت رکھے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری عقلوں کو الٹائے نہ, اور توحید اور شرک کا فرق ہمارے دماغوں میں راسے رکھے. یہاں پہ پارا پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
هو أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ہم دیکھ رہے تھے کہ کون سی بری عادتیں ہیں جس کو انسان اپنے اندر سے نکالے گا تو وہ کامیاب انسان ہوگا اور دنیا میں بھی لوگوں کا پسندیدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بھی اس کا مقام ہوگا تو اسی میں آج ہم اگلی چیز کو دیکھیں گے اور وہ کیا ہے غیبت غیبت کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا یعنی کسی کے پیچھے کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے چاہے وہ بات اس کے اندر موجود بھی ہے بہت اہم بات ہے یہ کیونکہ اگر اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے نا تو وہ غیبت سے بھر کے بختان ہو جائے گا اسی طرح آپ دیکھیے کسی کی نخلیں اتارنا آنکھوں کو دبا کے اشارے کرنا لنگڑا کر چلنا یہ سب بھی غیبتیں ہیں غیبت سے دین اور دنیا دونوں میں نقصان ہوتا ہے دنیا میں آپ دیکھیے کہ اس سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں فساد آنے لگتا ہے اور دین کا نقصان کیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کی اس نے غیبت کی تھی کیونکہ بندوں کے حق میں حق تلفی ہے نا اگر وہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ورنہ نہیں بہت اوائڈ کریں اسے اور اس کا بہترین طریقہ یا اس کا علاج کیا ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں آپ کو لڑنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو کسی کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ملے گا غیبت کرنا تو بڑی ہی دور کی بات ہے اپنی زندگی کو ایک ایسے دھارے پہ لے جائیے کہ جیسے گاڑی چلانے والا شخص ہوتا ہے اپنے لیے ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ جیسے ڈرائیور ہر چیز سے کٹ کے فوکس کرتا ہے نا ڈرائیونگ پہ یہ زندگی گزارنے کی ٹریننگ ہے وہ لوگ جو اسٹیئرنگ پکڑتے ہی اتنے محتاط ہو جاتے ہیں اللہ کرے کہ عملی زندگی میں بھی اتنے ہی محتاط نظر آئے کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ان کو ڈسٹریکٹ نہ کرے اور مقصد پہ نظر اسی کو حنیف ہونا کہتے ہیں اسی طرح اگلی چیز جس کو ہم اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے حسد جو بندہ حسد کرتا ہے نا اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ راضی نہیں ہے اس پہ ناراض ہے اور ہر نعمت والے سے لوگ حسد کرتے ہیں چاہے دین کی نعمت ہو چاہے دنیا کی لوگوں کے علم فضل دولت مال عزت رینک سٹیٹس بزنس اس کو دیکھ کر عداوت رکھنا ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا ان کی تباہی کی کوشش کرنا یہ حسد ہے اور یہ آگ ہے جو حاسد کو جلاتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو جلائے جس سے حسد کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ ایسی چیزوں کو آپ دیکھیں کہ جب حسد کرنے والا اپنی نیکیوں کو آگ لگا رہا ہے تو جلے گا تو وہی نا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اپنے دل کو بڑا کریں ظرف وسیع کریں اور نگاہ بلند کر لیں دوبارہ بول دوں دل بڑا ظرف وسیع یعنی دل کا برتن بڑا کر لیں اور نگاہیں بلند کریں اور ان نعمتوں کے زوال کی کوشش کرنے کی بجائے آپ بھی اللہ سے وہی نعمتیں مانگ لیں ضروری ہے کہ اس کی چھینیں گی تو آپ کو ملیں گی اللہ تعالیٰ تو سب کو دے سکتا ہے اور بہت کچھ دے سکتا ہے تو جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ دے گا اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزاریں اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں جو دینا ہوگا دے دے گا نہیں دینا ہوگا تو نہیں دے گا لیکن کم از کم آپ کی آخرت تو نہیں بگڑے گی اور آپ اس دنیا سے جب جائیں گے تو سرخرو ہو کے جائیں گے. ایک اور نقصان دہ چیز جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ احساس کمتری، سیلف پٹی کا شکار ہونا یا اپنے اندر کمپلیکس محسوس کرنا. کوئی محسوس کرتا ہے؟ میں نے دیکھا اتنا خفیہ کیڑا ہے یہ کہ گھٹ اندر ہی اندر بندے کو کھلا کے رکھ دیتا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں، سائیکٹرسٹ ہیں، ڈاکٹر مارٹن، کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو نہایت شاندار کام سر انجام دے سکتا تھا، مگر اس کی زندگی محض اس وجہ سے تباہ ہو گئی کہ جب وہ بچہ تھا تو بار بار اس کے کانوں میں یہی آواز پڑتی تھی کہ تم بے وقوف ہو، جاہل ہو اور احمق ہو. اس کا بیان ہے کہ بعد میں جب کبھی اسے کوئی عہدہ یا ذمہ داری پیش کی جاتی تو اس کی کمزوری کی تصویر جو اس کے دماغ میں تھی سامنے آ جاتی اور وہ محسوس کرتا کہ اس میں قابلیت نہیں ہے جو اس کے ساتھیوں میں ہے، اور اس طرح میدان عمل میں وہ کبھی جوان مرد بن کر سامنے نہیں آیا. حقیقت ہے یہ بچپن میں بعض دفعہ اس طریقے کی تربیت کی جاتی ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو کھو دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوان ہونے کے باوجود ایسے لوگ زندگی کے سفر میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے اگر کچھ سست رفتاری ہے تو ہوگی، وقت کے ساتھ جب نعمتیں ملیں گی اور جب ترقیاں ملیں گی تو ان کا کمپلیکس دور ہو سکتا ہے. اس کے لیے انسان کو اپنا علاج خود کرنا پڑے گا. کچھ ٹپس سامنے رکھ دیتی ہوں کہ جس سے انسان احساس کمتری سے نکل آئے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے قابل اعتماد دوستوں سے مشورہ کرے، کیونکہ ایسا انسان خود رسک نہیں لیتا لیکن حقیقت میں اگر کوئی اس کا سنسیئر دوست ہے تو وہ اس کو اچھا مشورہ دے گا اور پھر اس پہ کام کرے. پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مرض کو پہچاننے کی کوشش کرے، کس کام کے کرنے سے میں پیچھے رہتی ہوں، یہ مجھے کس چیز کا خوف ہے، پہچاننا لازمی ہے. پھر تیسری چیز ہے کہ اپنے خوف کو بھول جائے اور جو کام سامنے آئے اس کو کر لے، یہ نہ سوچے میں کر نہیں سکتی، اچھا نہیں کر سکتی شروع تو کروں، یہ سوچے بھی نہ کہ میں نہیں کر سکتی، آئی کین ڈو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کا ایک اور علاج کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان کے واقعات کو اپنی زندگی سے ٹیلی کریں. اچھا اس نے یہ کیا تو میں بھی تو کر سکتی ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے. بعض دفعہ ہم کچھ کرنے والوں سے امپریس بہت ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے تو مجھے بھی دی ہے. یہ سوچ آپ کو اوپر اٹھائے گی اور آپ پھر ناممکن نات کو بھی ممکن کروا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو کی جا سکتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اپنے ذہن میں اپنا ایک آئیڈیل بنائیے، اپنے آپ کو ایک قابل، کامیاب اور اہل شخص تصور کیجئے، یعنی اپنے لیے ایک تصوراتی سا سکیچ کر لیں یا ایک تصوراتی کیا کہنا چاہیے اس کو، یعنی تصور میں ہی اپنا ایک امیج بنائیے جو ایک بڑا مکمل انسان ہے. انشاءاللہ یہ سوچ بھی آپ کو فائدہ دے گی. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس پر قائم رہیں، اس سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے اندر سے احساس کمتری نکال دے، اور نیگیٹو قسم کے لوگوں سے پیچھے رہیں. ایک اور چیز، بچپن سے جو لوگ آپ کو جانتے ہیں نا وہ آپ کی ترقی کے راستے میں بڑی ہی رکاوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، کچھ محرومیاں ہوتی ہیں. جب آپ اپنے ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں نا تو وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، کیونکہ آپ بہت آگے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں نا ایک دم کوئی ایک ایسا جملہ بول دے گا آپ کئی قدم پیچھے آئیں گے. تو اگر ممکن ہونا تو آپ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا دور رہیں، ممکن ہے تو کسی دوسرے شہر میں موو ہو جائیں، دوسرے ملک میں چلے جائیں اور کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ وہ لوگ اپنی رائے آپ کے بارے میں جو رکھتے تھے اس کو بدل سکیں. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ کچھ ناپسندیدہ عادات ہیں جو عموماً لوگوں میں ہوتی ہیں، رینڈم کچھ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ غیر منظم زندگی، ڈس آرگنائزڈ لائف، بے ترتیب معاملات، بکھری سوچیں، بکھرے بال، میلے کچیلے کپڑے. آپ کا حلیہ ہی دیکھ کے ہر ایک کو پتا چل جاتا ہے کہ بس آپ گھر میں کوئی بڑی جنگی قسم کی کیفیت سے گزر کے آئے ہیں. اس سے اوائڈ کیجیے. جب گھر سے نکلنے لگے ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں بیمار تو نہیں لگ رہی، ہاں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ میں بڑی ڈپریس ہوں. اپنے آپ کو آرگنائز کیجیے، دوسرے آپ کو دیکھے تو ان کو خوشی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک شخص بڑا خوش خوش گھر سے سیٹ تیار ہو کے آئے اور آپ کو دیکھ کے وہ پریشان ہو جائے اور بار بار پوچھے تمہیں کیا ہے، تم بیمار ہو، تم پریشان ہو. اس سے اوائڈ کرے. دوسری چیز، دیر سے پہنچنا، اس عادت کو بھی اپنے سے نکالنا ہے. تیسری چیز، قرض لے کر واپس نہ کرنا. کوئی دے دے تو کہنا اب دے دیا تو اب مانگے گا تو پھر ہی دیکھیں گے، نہیں لیا تو واپس کیجیے تاکہ آئندہ بھی کبھی ضرورت پڑے تو لے سکے. وعدوں کو پورا نہ کرنا، کیونکہ ایسا شخص اپنا اعتماد کھو دیتا ہے. پھر ایپ چینی، لوگوں کے نقص نکالنا، حجت بازی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوئی باتیں کر رہا ہے تو بیچ میں آپ ٹپک پڑے اور آپ نے اپنی باتیں شروع کر دی اور پھر آپ کا دل چاہتا ہے بس میں ہی بولوں اور دوسرے سنتے رہے. یہ بڑی بری لگتی عادت لوگوں کو، ان کو اپنے اندر سے دور کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو بھی ہم اچھے لگیں گے۔ پھر اسی طرح طنزیہ انداز اور تبصروں کا انداز، کریٹیسائز کرنا، ایسے ہوا ویسے ہوا، پھر عجب اور تکبر کا اظہار، وہی بات اپنے آپ کو بڑا کہنا، پھر دوسروں کے معاملات میں مداخلت، خواہ مخواہ کسی سے کریتے رہنا، اچھا کیا حال ہے، کیا نام ہے، کتنے بچے ہیں، کب ہوئی تھی شادی، اچھا ابھی بچے کیوں نہیں ہوئے، اچھا پھر وہ نہ ختم ہونے والے سوالات ہیں جو دوسرے کو اریٹیٹ کرتے ہیں، اس سے بچنا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو موجودہ دور ہے آپ کا، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، بے ہنر رہنا، اسکلس نہ پیدا کرنا۔ مثال ہے کہ آج کے دور میں کمپیوٹرز کا دور ہے، تو آپ صرف یہ سوچ لیں کہ نہیں میں کمپیوٹرز نہیں چلا سکتی، چلیں بیٹھے رہے، آپ نے اپنے لیے خود ہی راستہ بند کر دیا آگے بڑھنے کا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، وقت کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کریں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تحکمانہ انداز، حکم دینے کا انداز، اور لوگوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا، یہ بھی پسندیدہ بات نہیں۔ ایسا بندہ تو جتنے مرضی اپنے اندر وصف رکھتا ہو، لوگوں کو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، ججمنٹل ٹائپ کے لوگ ان سے پھر بھاگنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ سوچ لینا کہ میں تو ہمیشہ ناکام ہی ہوتی ہوں، یعنی ناکامیوں کے لباس ہی اوڑے رہے ہر وقت۔ پھر جذباتی پن، غصے میں آ جانا، خود فریبی، ناگوار رویے، شیخیاں بگاڑنا، اپنی علمیت کا خوب روب ڈالنا لوگوں پہ، یہ بھی پسندیدہ باتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے افواہیں پھیلانا، سنی سنائی باتیں کرتے رہنا، تھوڑی سی بات سنی اور شروع ہو گئے اس کو انٹرپریٹ کرنے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور بڑی ناپسندیدہ بات جو لوگوں میں ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ دوسروں کو پریشان کر کے لطف اٹھانا، اور خاص طور پہ 1 اپریل پہ۔ پھر بعض لوگ اپنی ہی کامیابیوں کے گن گاتے رہتے ہیں، اپنی کارکردگیاں پیش کرتے ہیں، ایک ہاتھ خاص حد تک لوگ سن لیں گے، لیکن اس کے بعد ان کا بھی اندر کھلتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اس میں یہ بات ہے تو میرے میں کیوں نہیں، اور اس طرح پھر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ جن سے نبٹنا پڑتا ہی ہے، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً بہت سمپل اس کی مثال ہے، لوگ فون پہ نہیں آتے، کسی کے کچھ پیسے دینے، اب دیکھا ان کا فون نمبر آ گیا ہے، فون ہی نہیں اٹھائیں گے، چھوڑو انہوں نے تو پتہ نہیں پیسوں کی بات کرنی، کچھ لگا کہ کوئی آپ کے گھر پہ آنے کا ارادہ کر رہا ہے، نمبر اس کا دیکھا، فون ہی نہیں اٹھایا، کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا کہہ سکیں بھائی ابھی نہ آئے یا ہم بزی ہیں۔ فیس کرنا چاہیے زندگی میں معاملات کو، بہت چیزیں چھوٹی چھوٹی وہیں ختم ہو جائیں گی، جب آپ بچتے ہیں نا تو وہ بڑی چیز بن جاتی ہے اور پھر ایک طوفان کی طرح آتی ہے۔ پھر اسی طرح فیصلے کرنے سے کترانا، آپ کہہ سکتے ہیں ڈیسیژن پاور کا نہ ہونا، اور اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی آفر ملتی ہے کہ آپ اس کام کو مینج کر لیں، تو اس کو نہ لینا، یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں میں کر سکتی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں ہوگا نہیں، آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، سکلز ہوں گی کریں گے، نہیں ہوگی تو پیچھے ہٹ جائیے، اس میں کیا شرم کی بات ہے، نہیں ہو سکا بھائی، کوشش تو کی، لیکن کوشش ہی نہ کرنا یہ سوچ کے کہ میں کر نہیں سکتی اور بڑا مشکل معاملہ ہے اور بڑا الجھا ہوا معاملہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک خواب یہ دیکھنا کہ لوگ ہمیشہ اس کو ایک بہت اچھی شخصیت میں دیکھتے ہیں یا دیکھیں، یہ خواب نہ دیکھیے، اب جو ہے وہی ہے، ریئلسٹک ہو جائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کم ظرف اور کم صلاحیت کے لوگوں کی قربت اور دوستی، یہ بھی انسان کو نقصان دیتی ہے، انسان کا کردار وہی بننے لگتا ہے جو اس کے دوستوں کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز کہ کسی چیز کی خوب صلاحیت ہوتی نہیں آپ میں، لیکن اس کی پوزیشن اور مرتبہ لینے کی کوشش کرتے رہنا، یعنی آپ نہیں کر سکتے ایک کام، پھر بھی اسی کی خواہش، پھر اسی کی کوشش، اچھا کیا خیال ہے میں کر نہ لوں، میں کر سکتی ہوں، مجھے کیوں نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ ہمارے اندر وہ اسکلز ہوتی نہیں جو کام ہم شروع کر لیتے ہیں۔ ایسا بندہ پھر جب بیچ میں آ کے پھنستا ہے نا تو پھر کہتا ہے میں کدھر جاؤں، نہ آئے رفتن نہ پائے رفتن، کچھ اس طرح کی بات کہتے ہیں نا، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ جو ہیں وہ کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو بڑھائے گا، پھر آپ اگلا بھی کام کریں۔ یہ ایسی ہے جیسے پرائمری کا پڑھا ہوا بچہ کسی اسکول کا پرنسپل لگنا چاہے، بن جائے گا، کوئی بنا دے گا، اس کو سفارش بھی کر دے گا، آگے کیا ہوگا یہ سوچیے، جب جس کی نگاہ آگے ہوگی اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ تھیں وہ چند خوبیاں یا خامیاں، چند خامیاں جس سے جان چھڑانی ہے اور اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانا ہے، جس نے اس میں کوشش کر لی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو بچے گا، جو مشکل میں پڑے گا، جو اس سے نہیں بچے گا نا، پھر اس کی زندگی واقعی مشکل ہوگی۔ تو چلیے ذرا پھر اب ہم اس کا اپوزٹ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کامیاب شخصیت کی چند خوبیاں اور خصوصیات، کن لوگوں کو آپ کامیاب لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تصورات اور نظریات اور تجاویزات کے جن کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیا جنرل خوبیاں، اب یہ ساری چیزیں آپ اپنے اپنے حالات کے مطابق نوٹ کر سکتے ہیں، پھر اس کو آپ ایک گھر کی مینجمنٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور ایک ادارے کی بھی۔ پہلی چیز یہ ہے وقت کا بہترین استعمال۔ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ اپنے قابل استعمال وقت کو جتنا ممکن ہو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں اور اسے اپنے طریقے سے اور بہترین انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ کوٹ ورڈ لکھ لیں، ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے ان میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مینس کی مینجمنٹ، یعنی وہ ذرائع کی بجائے نتائج پر نظر رکھتے ہیں اور انہی نتائج کو اپنی ترجیح سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ راستے کی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ مینز کیا اس کام کے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا. اگر اچھا نتیجہ ہے تو کم مینز بھی انسان کو فائدہ دے دیتے ہیں, اور نتیجہ اچھا نہ نکلے تو بہت بڑے بڑے مینز کو یوز کر کے بھی انسان ناکام ہو سکتا ہے. اسی طرح تیسری چیز کہ وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی قوتوں اور اپنے ساتھیوں کی قوتوں اور صلاحیتوں پر نظر رکھتے ہیں اور صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہ کہہ لیں کہ ان کو اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے کہ خود سے اور اپنے ساتھیوں سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے, یعنی لوگوں کی جو خوبیاں ہیں وہ ان کو نظر آنے لگتی ہیں. پھر اسی طرح ایک چوتھی اور بڑی اہم چیز ہے, وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ ہر چیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی بجائے خود کو چند مخصوص معاملات میں مصروف رکھتے ہیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ اپنے نتائج حاصل کر لیں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, وہی بات جو پیچھے تذکرہ ہوا تھا, ہر فن مولا نہیں بننا بلکہ جو کر سکتے ہیں اس کو بہترین طریقے سے کریں. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا ہر کام میں کر سکتی ہوں تو یہ بھی ایک کبر ہے, خود پسندی ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اسی طرح ایسے لوگ کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور متوقع نتائج حاصل کرنے کے لیے ان فیصلوں کے عمل درآمد کے طریقے اور مراحل پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. یعنی صرف کام نہیں کرتے بلکہ جو کچھ سامنے ہو رہا ہے اور اس کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں اس کو بھی نظر میں رکھتے ہیں. کسی کام کا ہو سکنا اور بات ہے, اور وہ ہو کے آخر میں آپ کے سامنے کس رنگ میں آیا یہ بالکل مختلف بات ہے. اسی طرح ایسے لوگ کیا گمے ایک اور خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے لیے ایسے ٹھوس اور قابل تقلید اقدامات کر جاتے ہیں, یعنی ایسے کام جس کو دیکھ کے دوسرے بھی وہی کام کریں کہ لوگ اس پر مدتوں تک قائم رہتے ہیں, لوگ اس پر مدتوں تک عمل کرتے ہیں اور ادارے اور اس کے افراد کو معیشت کے علاوہ معاشرت اور سماج کے لیے بھی مفید بنا دیتے ہیں. اس کو کیسے آپ لکھیں گے؟ یعنی ایسے لوگ کچھ ایسے کام یا ایسے طریقے شروع کرتے ہیں کہ جس پہ بعد والے بھی عمل کرتے رہے. پھر عمومی طور پہ ان لوگوں میں کچھ اور خوبیاں ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں ہم ان کو دیکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ ساری باتیں ڈال دے. اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, یہ باتیں صرف کاپیوں اور نوٹ بکس میں لکھنے کی نہیں ہے, اپنے اندر اس کو لکھیے, چیک کیجئے تاکہ آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
كريم أما بعد فأعوذ بالله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
كريم أما بعد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز میری آواز ابھی آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. میرے خیال میں سسٹر عظمیٰ کا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے, ہم تھوڑا سا کوئکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں اپنے اسٹوڈینٹس ہی مل کے انشاءاللہ, پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن پہ چلتے ہیں. اور اچھا اس میں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا نا منفی اور تخریبی عناصر کا, مینلی اس میں ہم نے فرسٹ کیا چیز دیکھی تھی, آپ لوگ انشاءاللہ شیئر کریں گے. جو پہلی چیز ہم نے دیکھی نا, جی پہلا ہم نے یہی دیکھا نا کہ حسد تھا, اور جی احساس کمتری کا ہم نے دیکھا, اور غیبت جی جو آج کے سیشن میں مینلی ہم نے کیا نا احساس کمتری کو, استاذہ جی نے پھر آگے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا کہ اپنی بیماری کو ہم سمجھے سب سے پہلے, اور جو ہماری جی بالکل انفیریورٹی کمپلیکس کو, اور یہی ہے نا کہ وہ وہی بات ہے کہ ہر انسان میں خوبیاں تو اللہ نے رکھی ہے, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ بچپن سے جو چیز ہم سنتے جاتے ہیں وہ دماغ میں اتنی اندر چلی جاتی ہے کہ اس صلاحیتوں کا ہمیں احساس پھر نہیں ہوتا نا. تو پھر اس میں یہی تھا کہ قابل اعتماد دوستوں سے مشورہ کریں, اور خود کو ہم بہتر سمجھنا شروع کر دیں, جو استاذہ جی نے بتایا کہ اپنا ایک اچھا امیج جو ہے تو مائنڈ میں بنائیں. اچھا پھر ہم نے ناکام لوگوں کی خصوصیات دیکھی, آپ لوگ کوئکلی شیئر کریں گے جو آپ نے لکھا ہے. ناکام لوگوں کی خصوصیات ہم نے دیکھی، پھر بعد میں کامیاب لوگوں کی دیکھی. ناکام میں ہم نے مینلی یہی دیکھا نا کہ وہ ڈس آرگنائز رہتے ہیں، اور وہی ہے کہ پھر وقت کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. نیگیٹو باتیں جو ہیں وہ ان میں ہوتی ہیں زیادہ، اور بے ہنر رہنا پسند کرتے ہیں. جی بالکل، مینٹل ہوتے ہیں سوری. ہاں دعوت، اور ناکامی اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، یا اگر کوئی تھوڑا بہت علم ہے تو اس کا روب جماتے ہیں. اسی طرح ڈیسیژن پاور ان میں نہیں ہوتی، وعدہ خلافی. جی بالکل، اور ریلسٹک نہیں ہوتے. اسی طرح کنزرو لوگوں کی دوستی جو ہے وہ بھی آپ کو ناکام بناتی ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ آپ ان سے وہی جو ہے ناکامی کی باتیں ہی سنتے ہیں، وہ آپ کی جو انفیریورٹی، جو آپ کی ناکامی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا، اسی طرح کامیاب لوگوں کی ہم نے کچھ خصوصیات دیکھی تھی. جی بالکل، بری کمپنی. بالکل آپ نے صحیح لکھا، معاملات کو فیس نہیں کرتے. صحیح بات ہے بالکل. اچھا، کامیاب لوگوں کا ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا نا، اس میں تھا سب سے جو پہلی بات تھی، اور میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ نا، کہ وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں. کیونکہ زندگی، جی بالکل، ٹائمز اینڈ ٹائم اینڈ مینس مینجمنٹ، زندگی ہے ہی ہماری جو ہے، وقت ہی ہماری زندگی ہے. اسی طرح مینس مینجمنٹ آپ نے لکھا کہ توڑے بھی ہیں لیکن وہ نتیجے پہ نظر رکھتے ہیں، نتیجہ بہترین نکلتا ہے تو مینس کو، توڑے مینس کو اچھے طریقے سے وہ مینج کر لیتے ہیں نا. ہاں جی بالکل، آرگنائزڈ ہوتے ہیں. اور اسی طرح صورتحال کو دیکھ کے، ہاں بالکل، نوز ہاؤ ٹو بینیفٹ فرام ادر اسکل. جی بالکل، فوکس آن گولز پہ ان کی نظر رہتی ہے نا، اور اسی طرح سے وہ فیصلے بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو جی انشاءاللہ ابھی ہم اپنے نیکسٹ سیشن پہ چلتے ہیں، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ سسٹر عظمیٰ کا مائک صحیح ہو جائے تو وہ انشاءاللہ پھر کیری آن کریں گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم دیکھ رہے تھے کہ کون سی بری عادتیں ہیں جس کو انسان اپنے اندر سے نکالے گا تو وہ کامیاب انسان ہوگا، اور دنیا میں بھی لوگوں کا پسندیدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بھی اس کا مقام ہوگا. تو اسی میں آج ہم اگلی چیز کو دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ غیبت. غیبت کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، یعنی کسی کے پیچھے کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے، چاہے وہ بات اس کے اندر موجود بھی ہے. بہت اہم بات ہے یہ، کیونکہ اگر اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے نا تو وہ غیبت سے بھڑ کے بختان ہو جائے گا.
اس کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورت رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیا، اور وہ کیا ہے؟ آیت نمبر ہے 17 سورت رات کی. بات پیچھے سے چل رہی تھی، لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور جو لوگوں کو نفع دے گا وہی زمین پہ بچے گا. اس کے برعکس پیچھے بات ہوئی، جو جھاگ ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. اور جو کوئی لوگوں کو نفع دے گا وہی زمین پہ بچے گا. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے دو قسم کے کرداروں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو دوسروں کو نفع نہیں دیتے. زندگی گزارنے کے یہی دو طریقے ہوتے ہیں. ہم آج کی اس نشست میں دیکھیں گے کہ ہم دوسروں کے لیے نفع مند کیسے بن سکتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگ جو اس وقت میرے مخاطب ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کا سفر آپ کا جاری ہے، ایک دفعہ آپ قرآن کو سمجھ چکے ہیں، اب ایڈوانس کورس میں آپ لوگ مزید اپنی سکلز کو بھرنے کی کوشش میں ہیں. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، علم تو بہت ہی بڑی نعمت ہے نا، تو کیا اس نعمت کو لے کر ہم صرف اپنے تک ہی رکھیں گے؟ قرآن پاک پڑھنے کے بعد انسان کے اندر ایک قسم کی ہلچل مچ جاتی ہے، اور وہ کیا کہ جو پچھلی زندگی تھی وہ تو گئی، لیکن اب ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے. اور اس کام کی جتنی انسان کے اوپر اہمیت کھلتی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ انسان پھر اپنی زندگی میں پلانز بناتا ہوا دکھتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے آنے والے دنوں میں اس موضوع پہ اب بات کرتے جائیں گے، لیکن خاص طور پہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے فائدہ دیں، کیا ہم فائدہ دینا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. اس کے لیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، یعنی درس و تدریس کا معاملہ ہے، ٹیچنگ ہے، لسننگ ہے، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے. آپ کے اوپر ہوتا؟ پھر فرمایا کہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں. دوسرے لفظوں میں اب یہ کہہ لیں کہ دنیا میں جب ایک انسان اللہ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام فرشتوں میں بلند کر دیتا ہے. اسی طرح انسان جو فائدہ لیتا ہے وہ دوسروں سے شیئر کرنا چاہتا ہے. فائدہ لینے اور دینے کے بہت سارے موسم ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل آپ سے آ کر ملتے تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی. حدیث کے اس حصے سے محدثین نے جو مفہوم سمجھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سخاوت قرآن کی سخاوت تھی. عام دنوں میں تو جو لوگوں کو قرآن اور علم دیتے تھے، رمضان میں اور زیادہ دیتے تھے. پھر اسی حدیث میں آ گیا تھا کہ جبرائیل جب رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا پھر دور کرتے، پس آپ جب جبرائیل سے ملتے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کو دہرا لینا سنت ہے. ہماری اصطلاح میں اس کو دورہ قرآن کہتے ہیں. دورہ دور سے، دائرہ یدیرو دائرن سے، کیا کہ اس طریقے سے گو تھرو کرنے کا سٹائل ہو کہ وہ لوگ جن کو اپنی مصروفیت یا طلب کی کمی کی وجہ سے پورا سال رمضان، پورا سال قرآن پاک سے قریبی تعلق پیدا کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو موقع ملے اور مختصر سے وقت میں وہ پورے قرآن پاک کے مضامین، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں. تو دورہ قرآن بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسان بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو کھودتا ہے اور اس کے اوپر ایک ہلکا سا چھڑکاؤ کرتا ہے. ہم سب کے دل دنیا کی محبت میں مصروف بھی ہوتے ہیں، اور کبھی مجبور بھی ہم کیے جاتے ہیں. جو ہمارا لائف سٹائل چل رہا ہوتا ہے اس میں بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو دلوں کو سخت کر دیتی ہیں. دورہ قرآن جو ہے وہ دل کی مٹی کو نرم کرنے کا موقع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کہ ہم قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ کس طریقے سے اس قرآن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے لیے دو مختلف طریقے ہوتے ہیں. دورہ قرآن یا تو آپ خود کرتے ہیں یا آپ ریکارڈنگ کے ذریعے کرواتے ہیں. دونوں کے لیے کچھ سٹیپس ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ دورہ قرآن کرنا چاہتے ہیں، عام لوگوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ دورہ قرآن کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں نا ان سے پھر سوال کیا کیا جاتا ہے کہ کیا آپ دورہ قرآن کروانا چاہتے ہیں. میں آپ سے یہ دونوں سوال کروں، اگر کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس سال بھی، پچھلے تقریباً دو سال جو آپ نے یہاں میرے ساتھ بھی کیا اور پہلے بھی کہیں کیا ہوگا، اگر کیا آپ کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمیں دورہ قرآن کرنا ہے انشاءاللہ اس سال، وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو کرنا چاہتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دورہ قرآن کروانا چاہتے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. کروانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. کروانے پہ کچھ لوگ ڈرے ڈرے دکھے مجھے, کیونکہ ان کے ذہن میں ایک دم خوف آ گیا کہ ابھی تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا, ہمیں یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا. تو کرنا ہے کہ کروانا ہے؟ دونوں کے لیے کچھ سٹیپس ہیں, وہ نوٹ کیجئے گا. آپ کوئی بھی کام کریں, ان سارے سٹیپس کو اس پہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن ہم اس وقت خاص طور پہ چونکہ دورہ قرآن کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بات ہے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پلاننگ اور تیاری. یہ جو پہلا مرحلہ ہے نا, یہ آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوگا. اس کے لیے آپ نے خود کو جسمانی, روحانی, جذباتی اور علمی ہر پہلو سے تیار کرنا ہے. آئیے ایک ایک الگ الگ دیکھتے ہیں. اس میں آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. جسمانی طور پر دورہ قرآن کے لیے خود کو کیسے تیار کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اپنی صحت اور غذا کا خاص خیال رکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان میں 3-4 گھنٹے قرآن کے لیے وقف کریں, تو آپ کو اپنی صحت کو بہت زیادہ مانیٹر کرنا پڑے گا. خاص طور پہ سحری کے وقت بہت بھاری کھانا, جس کو پراٹھا کہہ سکتے ہیں آپ, یا بہت ایسا کھانا کہ جو دیر سے ہضم ہوتا ہے, جس سے نیند آتی ہے, طبیعت بوجھل ہوتی ہے, وہ چھوڑنا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں جو اس قربانی کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم کلاس میں آ کے جو شو کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ عام اس کی وجہ ہمیں خود نہیں پتہ چل رہی ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی سحری کے وقت میں جو کھانا ہے نا, اس کو خاص طور پہ بہت سادہ, نیوٹریس اور ایسا کھانا کھانا چاہیے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو ہیلدی فیل کریں. کیونکہ موسٹلی جو دورہ قرآن کیے اور کروائے جاتے ہیں, وہ صبح ہی میں کرائے جاتے ہیں نا. تو اگر ہم بھاری کھانا کھائیں گے, سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا کہ نیند آئے گی. پھر دوسری بات ہے کہ طبیعت میں بوجھ ہوگا. پھر اگلی بات ہے کہ بیٹھیں گے زیادہ دیر تو طبیعت بوجھل ہوگی, پیٹ میں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ زیادہ کام نہیں آتا, آپ اس کو کئی دفعہ آزما چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہے پہلی چیز جس نے آپ نے لینا ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز جو آپ کو اپنی جسمانی تیاری میں اس میں کرنی, وہ کیا ہے کہ اپنے ذاتی کاموں اور اپنے ورک کو منظم کرنا پڑے گا. کیا آپ اس کے لیے تیار ہے؟ یعنی آپ کے گھر کے جو کام ہیں دورہ قرآن کے ساتھ, اس کو ایڈجسٹ کرنے میں جب تک آپ اپنے گھر اور اپنے باقی معاملات کو ٹھیک نہیں رکھیں گے, آپ نہیں کر سکیں گے. وجہ ہوتی ہے بہت جگہ. اگر آپ کا اپنا گھر ڈس آرگنائز ہے, آپ کبھی بھی اللہ کا کام آرگنائزنگلی نہیں کر سکتے. اگر آپ کی کوئی ایسی ذمہ داری ہے جو آپ کے دورہ قرآن کروانے سے متاثر ہوتی ہے, مثلاً اگر آپ کے گھروں میں کوئی بیمار ہے, بوڑھا ہے کوئی, اس کی دیکھ بھال آپ کو کرنی ہے, تو پھر آپ ابھی سے بات کر کے کسی دوست, کسی ساتھی, کسی رشتے دار سے ہیلپ لے لیجئے, خاص طور پہ ان گھنٹوں کے لیے جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. دیکھیے, اپنے فرائض سے غافل ہو کر ہم کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دین کا کام خوبصورت طریقے سے, خوش اسلوبی سے کرنا ہے نا, تو آپ اپنی ذاتی زندگی کو مینج کریں. شوہر, گھر والے, سسرال اگر ساتھ ہیں, کوئی رشتے دار ساتھ رہتا ہے, تو ان کو آپ رکھیں اس میں. پھر جسمانی طور پر تیاری میں آپ کی جو باقی چیزیں آتی ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ آپ صبح اٹھتے شاور لیں گے. یہ بھی لازم ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے تو سوچا تھا آپ ابھی ہمیں قرآن پکڑا دیں گے. لیکن دیکھیے, قرآن پکڑنا آخری مرحلہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کے مرحلے جو ہوتے ہیں نا, یہ اس کے راستے میں بہت ممد و معاون ہوتے ہیں. اگر آپ واقعی چاہتی ہیں نا کہ آپ اس سال دورہ قرآن کروائیں کسی کو, تو آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں نا, یہ جب بھی بول رہی ہوں, بعد میں آپ نے سب نے اس کی ایک چیک لسٹ بنا کے اپنے پاس لگانی ہے. 30 دن, جن دنوں میں آپ دورہ قرآن کے لیے نکلیں گے, ایوری ڈے جانے سے پہلے اس کو کلک کرنا ہے. یہ ابھی سے الفت آپ نوٹ کریں, ہم یہ چیک لسٹ ویسے بھی بناتے ہیں اور آپ سب کے پاس یہ لسٹ ہوگی, آپ لوگ بھی نوٹ کریں اور ہم اس کو پھر کلک کرائیں گے. اچھا, آج سحری میں کھانا ٹھیک کھایا تھا, ہیوی تو نہیں کھایا, جو کمی بھیجیے نا آپ کریں, آپ دیکھیں گے آپ کو اپنے سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا کہ آج نیند بہت آئی, آج یہ ہوا, آج آنکھ نہیں کھلی, یہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ ہم جسمانی طور پہ فٹ نہیں تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صبح اٹھ کے میں نے شاور لیا کہ نہیں لیا. صاف ستھرے ہلکے پھلکے کپڑے جو کمفرٹیبل ہوں. اب دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بالکل اس ماحول میں لے کے جانا چاہیے. اگر آپ نے چبھنے والے کپڑے پہنے، مجھے لے لیجئے کہ اگر میں نے اس وقت کوئی بہت چبھنے والے بھاری کپڑے پہنے ہوں گے تو میرے سے پڑھائی نہیں جائے گا. کوئی بجنے والا کپڑا زیور ہے میرے اوپر تو بار بار میرا ہاتھ ہلے گا تو وہ ساری آوازیں جو ہے وہ آپ کو بھی ڈسٹرب کریں گی. تو اللہ کے دین کا کام کرنے والے کو بہت زیادہ اپنے آپ کو اس حال سے متعلق رکھنا چاہیے جیسے کہ وہاں گیا. صاف ستھرے کپڑے ہوں آپ کے اوپر جس کے اندر نہ تو کوئی بہت زیادہ چمک تمک ہو نہ بہت زیادہ شوخ رنگ ہو. یعنی آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھ کر لیجئے کہ آپ اگر سامنے لوگوں کے بیٹھے ہوئے آپ خود کروا رہے ہیں یا آپ ریکارڈنگ سے کرا رہے ہیں سیم بات ہے، لیکن لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہوگی. اگر آپ کے ذات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو دوسروں کے لیے آپ ایک فتنہ بناتا ہے یا آپ کے اوپر لوگوں کی اس طرح سے نظریں اٹھتی ہیں کہ وہ اپنی کلاس کو چھوڑ کے اس چیز میں آ جاتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ نے اگر لباس صحیح پہن لیا، سکارف ٹھیک نہیں باندھا، مثلا اگر میرے یہاں سے تھوڑے سے بال دکھنے لگ جائے، یعنی مثال ہے کہ یہاں ایک لٹ دکھ جائے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار میرے بالوں کو دیکھیں گے اور آپ کا توجہ آئے گی. تو جب بھی آپ ان ساری چیزوں کے لیے نکلیں گھر سے، اپنے آپ کو چیک کریں، میرے کپڑے ٹھیک ہیں؟ دو تین سوٹ لگا لیں جو آپ نے پورے مہینے میں دہرانے ہیں. ہر چیز سے ہوتا ہے. دیکھیے اس پہ ہم انشاءاللہ الگ بھی بات کریں گے جب ہمارا اپنا پورا ایک سیٹ اپ اسی کی انشاءاللہ تعالی باقی کسی نشست میں ہم اس پہ پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کسی بڑے کورس کے اندر ایک کورس انچارج ہوتا ہے، کلاس انچارج ہوتا ہے، گروپ لیڈرز ہوتے ہیں اور ایک استاد ہوتا ہے، ان سب کے حال حلیے میں کیا فرق ہونا چاہیے یہ آپ کو الگ سے انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن جب آپ کسی بھی کورس کو کنڈکٹ کرتے ہیں ایز اے انچارج، آپ کو لوگوں میں ایز اے گروپ لیڈر ہوتا ہے، تو آپ کو فلی یونیفارم میں لوگوں کے لیے ایک سسٹم کا حصہ بننا چاہیے. استاد ایک ایسی چیز ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں، وہ چاہے چار استاد ہوں، پانچ ہوں، ایک ہو، کہ جس کو تھوڑا سا انفارمل دکھنا چاہیے تاکہ جو لوگ بعد والے باہر والے آتے ہیں ان کو بھی ایک دم سٹریس نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی تعلیم دینے کی چیز کے اندر وہ چیز حائل ہوتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ سٹاف ہے پورا، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اب آیا اور سکارف پہنے، پہننا پڑے گا کیونکہ انہوں نے چلنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، ریپرزینٹ بھی کرنا ہے. لیکن اگر گرمی اور ایک استاد اگر وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا بایا نہیں پہنتا، یا وہ پہنتا اور پورا سکارف ایسا لپیٹتا ہے کہ جس سے اس کے اپنے کانوں میں یعنی رکاوٹ آتی ہے، تو اس کی تعلیم کے بیچ میں رکاوٹ ہوتی ہے. یہ ایک سائڈ ایشو ہے. لیکن آپ اس وقت جس لیول پہ کرنے والے اس میں آپ نے اس چیز کو اپنے لیے کمٹ کرنا ہے. جس وقت آپ گھر سے نکلیں گے اپنے اس کام کے لیے، آپ نے ایک دفعہ آئینے میں خود کو دیکھنا ہے. دائی اللہ لگ رہی ہوں؟ صاف ابایا؟ آپ لوگوں پہ لازم ہے، یہاں تو اتنی گرمی نہیں لیکن میری یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ سب جگہ لوگ سنتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا. ایک دفعہ اپنے ابائے کو سمیل کریں خود جب بھی پہنے. اور میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیتی ہوں کہ کم سے کم آپ کے پاس دو ابائے ضرور ہونے چاہیے، پلین سادے، کچھ بھی اس پہ نہ ہو، موسم کے مطابق ہو. آج ابایا اگر پہننا ہے، پاکستان میں اگر آپ ہیں، گرمی اتنی ہے، شدت ہے، گھر جاتے ہی اس ابائے کو پانی میں ڈالیں، ہلکا سا شیمپو ڈال دیں، اس میں کوئی بھی خوبصورت اچھی سی سمیل جس میں آتی ہے، تھوڑی دیر اس کو 15-20 منٹ بھیگا رہنے دیں، اس کے بعد ایسے ہی اس کو نچوڑے اور ہینگ کر دیں. نہ استری کی ضرورت ہے نہ کچھ، اگلے دن کے لیے وہ تیار ہے. احتیاط کے لیے آپ کے پاس دوسرا ہونا چاہیے. اسکارف آپ کا بالکل صاف ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہاں ہم آپ لوگوں کو جب ڈفرینٹ جگہ پہ اسائن کریں گے تو آپ سب کو ایک ہی کلر دیا جائے گا، یعنی یونیفارم میں آپ ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی باتیں اور آگے آئیں گی لیکن صرف اپنے یہ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے جسمانی طور پہ اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے. دوسری تیاری آپ کی روحانی، اسپرچولی. اس کے لیے آپ نے کیا کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، اپنی نیت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خالص کر لیں. اچھا تھوڑا سا میں ایک دو چیزیں آن لائن کے پوائنٹ آف ویو سے بتا دوں تو پھر آپ لوگ اس کو بھی ادھر ہی سیٹ کر دیجئے گا. جسمانی تیاری میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو آن لائن سے کریں گے کروائیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہماری یہ ساری چیزیں آن سائٹ اور آن لائن کے لیے. ایک وہ ہے جہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن اب دوسری بات ہے کہ آپ آن لائن سے دورہ قرآن کروا رہے ہیں، آپ کسی کلاس کے انچارج ہیں، کچھ ہے، تو کیا آپ کو بھی یہی چیک لسٹ فالو کرنی پڑے گی؟ بالکل کرنی پڑے گی. صرف اس میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں اپنے ہیں اور آپ کلاس انچارج ہیں، دورہ قرآن کی انچارج ہیں، تو آپ کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا. صاف ستھرے ڈھیلے ڈھالے کپڑے لیکن سکارف بندھا ہوا اس فارم میں بیٹھیں کہ آپ خود کو فیل کرائیں کہ میں ایک کلاس میں بیٹھی ہوئی ہوں. اگر گھر میں آپ صوفے پہ لیٹ کے اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کی ٹون بدل جائے گی. یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ ہمارا پہننا اوڑھنا ہمارے موڈ کو چینج کر دیتا ہے. ہم جیسے بھی کپڑے پہنتے ہیں ہمارا موڈ ویسا ہو جاتا ہے. تو آن لائن والے اپنے لحاظ سے مکمل طور پہ ایسے کریں گے. آپ لوگ جو آن سائٹ پہ کرتے ہیں اس کے لیے ایک اور لازم چیز جو آبویس ہے لیکن چیک لسٹ میں آپ نے باہر لکھنی ہے, کنگھی کرنی ہے. کچھ لوگ جلدی میں بھاگے وہ جی اوپر اسکارف باندھ لیا. اسکارف کا بھی ایک یہ فائدہ ہو گیا کہ کنگھی نہیں کرنی پڑتی, کنگھی لازم ہے. آپ کو پتا کہ ہم جب ساری رات لیٹتے ہیں تو ہمارے بلڈ کا سرکولیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. سارا بلڈ ہمارا سر کی طرف گیا ہوتا ہے. جب ہم یوں لیٹتے ہیں تو وہ ادھر جاتا ہے, لیکن جب صبح اٹھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارا بلڈ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو سر جو ہے نا ایک قسم کی کمی محسوس کرتا ہے. کنگھی جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے سر کے جو مسام ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں, تو اس سے پھر سرکولیشن بڑھتا ہے. صاف ستھری کنگھی آپ کر کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو بالکل اس اینگل میں رکھیں کہ نہ تو آپ بہت ایسے لگے کسی پارٹی میں جا رہے ہیں, نمبر ایک, اور نہ یہ لگے کہ آپ بالکل سو کے اٹھ کے آ گئے ہیں, گدھے لگی ہوئی ہیں منہ پہ ایسے پڑا. ہلکا سا اپنے اسکن کے اعتبار سے کوئی چیز جس سے آپ کو لگے کہ آپ کی اسکن فریش ہے, ہلکا سا اپنے اسکن کو فریش کریں. کوئی لائٹ, کوئی ایسی بالکل جیسے نیچرل کلر کی کوئی آپ کے سٹک ہے, کوئی لپسٹک ہے, کوئی ایسی, اس کو اتنی کو لگائیں کہ دوسروں کو نہ محسوس ہو. فریش لگنا, یعنی فریش لگنا اور میک اپ میں فرق ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں فرق؟ ہاں, اگر آپ چہرے کا پردہ نہیں کرتے اور آپ باہر گاڑیوں میں جا رہے ہیں تو پھر یہ سارا کام آپ وہاں پہنچ کے کریں جہاں آپ کر رہے ہیں. جو چہرہ نہیں چھپاتا اس کو تو چہرے پہ ایک پینسل بھی لگانا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں وہ پھر برکت چلی جائے گی آپ کی. بہرحال ایک اشارہ دیا آپ کو, اس کو آپ پھر اپنی سمجھ کے ساتھ آگے سے آگے لیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ جی آپ اپنے کپڑے دکھانے آئے ہیں یا دس اینڈ دیٹ. آگے چلتے ہیں اسپرچولی تیاری میں. سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں, پہلی بات, صرف اللہ کے لیے. آپ لوگ ایک چھوٹا سا کام کیجئے اپنے لیے, اور وہ کیا ہے کہ ایک سلوگن رکھ لیں اس رمضان کا, اخلاص. اس کے خوبصورت سے بک مارکس بنوائیں. یہ ساری چیزیں آپ الگ نوٹ کریں الفت, پھر ہم انشاءاللہ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. کہیں بھی جو قرآن آپ یوز کریں گے انشاءاللہ اس پہ اخلاص کا لفظ لکھ لیں. جیسے کسی بھی جگہ کا کوئی نہ کوئی وہ ہوتا ہے نا جس کو آپ ہمارا کہتے ہیں لوگو, آپ اپنا لوگو اخلاص بنا لیں. آپ کے بک مارکس پہ اخلاص لکھا ہوگا, آپ کے قرآن پہ اخلاص لکھا ہوگا, آپ کی ریکیپس کی جو شیٹس ہوں گی اس پہ اخلاص, اخلاص, اخلاص. ساتھ ہی تقویٰ ڈال لیں تو وہ دونوں اچھے لگتے ہیں آپس میں, اخلاص اور تقویٰ. اتنا دیکھیں اس مہینے میں, اس کو اتنا دیکھیں کہ کرنا اللہ کے لیے اخلاص ہے, اور تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کرائے گا کب, جب گناہوں سے بچیں گے. ٹھیک ہے, پھر دوسری چیز اسپرچل تیاری میں کیا ہے کہ اپنی نیت میں یہ بات شامل کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ایک مہینے میں میں نے قرآن سنوانا ہے. آپ سب اپنی اس وقت سوچ کے مطابق, اپنی وسعت کے مطابق کوئی عدد لکھیے اپنے نوٹس میں. ٹارگٹ بنائیے کہ میں نے اس سال اتنے لوگوں کو قرآن سنوانا ہے, اپنی ذات سے کوشش کر کے لکھ لیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ کی یہ چیک لسٹ بنے گی پورے مہینے کی, تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ آپ نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا, ٹارگٹ سے نیچے ہیں, یا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اس سے بھی زیادہ برکت دے دیا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ نے تڑپ رکھنی ہے روحانی تیاریوں میں. اگلا پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کے دلوں میں اس کتاب کی محبت ڈالنی ہے انشاءاللہ باذن اللہ. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اسپرچل تیاریوں میں آتی ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. دعائیں, توبہ, استغفار, نوافل کثرت سے پڑھیں. خاص طور پہ رمضان میں تو آپ دیکھیے کہ دعا کا بہت ہی موقع ملتا ہے نا. کچھ لوگ رمضان سے پہلے بھی دورہ قرآن شروع کریں گے, کچھ بیچ میں کریں گے, شروع میں کریں گے. جس طرح بھی ہوگا نا, عادت بنا لیجئے کہ میں نے صبح و شام کی دعائیں نہیں چھوڑنی. یہ بھی آپ اس چیک لسٹ کے اندر پوائنٹ ڈال دیں کہ صبح و شام کی دعائیں میں نے پڑھی ہیں آج کے نہیں پڑھی ہیں. پھر اسی میں جو مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں نا, مثلا رات سونے سے پہلے سورت ملک اور سورت سجدہ یہ پڑھنی, اس کی چیک لسٹ بنائیں گے آپ, آج رات کو پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. سورت سجدہ کی کریں. پھر دوسری چیز آپ کو بتا دی صبح شام کی دعاؤں میں. پھر اس کے بعد شعور کے ساتھ اگر آپ صرف 100 دفعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ آپ 100 بار بھی استغفار کیا کرتے تھے. اپنے گناہوں کو سوچ کر شعوری طور پر ایک تسبیح کم از کم آپ نے استغفار کی کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں گی. ٹھیک ہے, زیادہ تو نہیں ہو رہا ہوم ورک, زیادہ نہیں ہو رہا نا, آپ کو خود اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلی چیز جو آپ کو اس کام کے لیے انشاءاللہ تیار کروائے گی نا, وہ کیا ہے کہ شعور کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سنتوں پر عمل کی کوشش کریں. مثلا گھر سے نکلتے وقت, گھر سے داخل ہوتے, گھر میں داخل ہوتے وقت, جوتا پہنتے وقت, جوتا اتارتے وقت کس چیز کی کوشش کرے, دائیں پاؤں سے جوتا اتارے, پہنے اتارے تو بائیں سے اتارے, پہنے تو اس سے پہنے. اس کے لیے ہم ایک الگ سے لسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ بنا لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنتوں سے متعلق ہے. آپ کو پتا ہے کہ 1000 سنتیں. ایک لیکچر ہے الفت, آپ میں آپ کو بتاؤں گی کہاں ان شاء اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سنتیں تھی جس کو میں نے 2 حصوں میں ریکارڈ کروایا تھا, ایک پورا پریزنٹیشن ہے آپ کی, اس میں مدد کر کے آپ کو الگ سے انہی دنوں میں ایک دفعہ وہ سنتیں سنوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ میں نے کتنا سنتوں پہ عمل کیا. ایمان بنا لیجیے اپنا کہ جتنا میں سنت کے ساتھ جڑی رہوں گی نا, اللہ مجھ سے اتنا کام زیادہ کرائے گا, اتنے میرے بچے بیمار کم ہوں گے, اتنا اللہ کے حکم سے رکاوٹیں کم آئیں گی, میں بیمار نہیں ہوں گی. یہ سزا ملتی ہے ہمیں جب ہماری زندگی میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے نا, کیئر لیس, تو وہ مختلف صورتوں میں ہماری نیکیوں کے موقع چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھانے میں, پانی پینے میں 3 گھونٹ کی سنت ہے. یہ وہ عملی سنتیں جو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں جتنی اپنائیں گی اللہ آپ سے اتنا کام کرائے گا. رات کو بستر پہ سوئیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, اس پہ انشاءاللہ آپ کو الگ سے ہم ایک چھوٹی سی نشست دیں گے جس سے آپ اس کو لے لیں گی. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو آپ کو اسپرچولی اس کام کے لیے تیار کرے گی نا, وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے کال اور فعل میں مطابقت پیدا کرنی ہے. جو کہا ہے وہ کر کے رہوں گی. ہم لاشوری میں کتنی لوگوں کو میں کر لوں گی جی, کوئی نہیں کرتے, کوشش کروں گی جی, کوئی نہیں کرتے, پوری کوشش کی جی میں نے, نہیں کہتے نا, بچوں سے جھوٹے لارے لگا لیتے ہیں, میاں سے بات کرنے میں, یہاں کرنے میں, جو کہنا ہے وہ ماننا. یہ سال کا آپ کا انشاءاللہ تعالی رمضان کا گول ہے کہ میں نے بولنا ہی نہیں ہے وہ بات جو میں نے کرنی نہیں. اس کا آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا اثر آپ پہ کیا آئے گا, آپ کم بولیں گے, کیونکہ جو بولنا ہے وہ بھگتنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, کال اور فیل میں مطابقت پیدا کریں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اسی میں آپ نے اپنے ذات کو مضبوط کرنے کے لیے کرنی ہے, اور وہ کیا, کم سے کم, کم از کم کوئی ایک نیکی روز ایسی کرنی ہے جس کا کسی کو علم نہ ہو. چھپا کر صدقہ دے دیں, کسی کے برتن دھوائیں, کسی کا ٹریش پھینکیں, چھپا کے کسی کو نہ بتاؤ, اور اپنا ایمان بنا لے کہ اگر میں نے یہ نیکی نہ کی نا تو آج میرا دورہ قرآن ٹھیک نہیں ہوگا, آج کوئی گڑبڑ ہوگی, آج کسی کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو جائے گا, آج بجلی چلی جائے گی, کچھ اینڈ کچھ. یہ سب اپنے ذہن میں رکھیے. اسی طرح اگلی چیز جو بہت 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 اہم ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اخلاقی برائیاں جو ہوتی ہیں نا اندر, جھوٹ, کسی کا مذاق اڑانا, چغلی, غیبت, حسد, بدگمانی, اس قسم کی جو بری عادات ہے نا, شعوری طور پہ آپ نے اس سے رکنا ہے. دورہ قرآن تو آپ 3-4 گھنٹے کا کروائیں گی یا 2 گھنٹے کا کرائیں گی, لیکن یہ جو باقی آپ کے 20-21 گھنٹے ہوں گے نا دن کے, اس میں شعوری طور پر آپ نے خود کو چیک کرنا, ہوئے جھوٹ تو نہیں بولا, جھوٹ بولے نا فوراً کے استغفراللہ, کیسے کہ وہ اچھا یہ تو پھر میرے کل کے پارے میں کوئی گڑبڑ ہو جانی ہے, میرے سے کوئی ٹنگ سلپ ہو جائے گی. اچھا آپ نے مسئلہ نہ کہ حسد کسی کے لیے دل میں محسوس کیا, تب فوراً سوچے ہوئے کل میری جو کلاس ہونی ہے نا, دیکھنا اس میں کوئی نہ کوئی میرے بارے میں بری بات سوچ لے گا. یعنی ریفلیکشن, میں آج جو خود کر رہی ہوں نا کل یہ میرے ساتھ ہونا ہے, اس سوچ کے ساتھ آپ رہیں گے انشاءاللہ. اسی طرح کی بہت ساری چیزیں آپ جب اپنے اندر اور لاتے رہیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ پہ چلیے, آپ جذباتی طور پہ خود کو تیار کرنا چاہتی ہیں دورہ قرآن کے لیے, ایموشنلی جس کو کہتے ہیں, تو سب سے پہلے اس میں جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کریں. بظاہر لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں کہ لوگ ان کی تعریفیں بہت کرتے ہیں, لیکن جب آپ خود اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ تعریف تو ہو جائے گی, وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن تنقید اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے انسان. اس کو حقیقت میں لوگ اس طرح سے کریٹیسائز کرتے ہیں کہ واقعی وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ بھائی اچھا یہ بھی بات ہے جو لوگوں نے محسوس کیا ہے. تو تنقید کو محسوس کرنے, تنقید کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرے. پھر اگلی چیز جو ایموشنل سیٹ اپ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے جذبات, مثلا آپ کے اوپر خدا نخواستہ غصہ ہے, کوئی غم کی خبر سن لی, ہاں پریشان ہے, کوئی آپ کے ذہن میں ایسی نیگیٹو چیز ہے, اس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. مثلا آپ سپارہ پڑھانے جا رہی تھی, اتنے میں صبح میں آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا, ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا, آپ کا سارا پارے میں موڈ ہی خراب رہے گا. کوئی غم کی خبر سن لی, اس کو لے لیجئے. پھر اگلی چیز جذباتی چیزوں میں کیا ہے, اپنے اندر حلم اور بردباری پیدا کریں, تحمل. ہاں وہ جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو, رزم ہو کے بزم ہو پاک دلو پاک جو. مانگیے یہ دعا کہ اللہ میرے اندر حلم لا دے, بردباری, تحمل, خوبصورتی, شائستگی. اچھا یہ صرف انہی تین چار گھنٹوں کے لیے کرنا ہے نا جس وقت کلاس لے رہے تھے, ادھر سے اتر کے تو کوئی ضرورت نہیں نا اس کی, ہے ہوتی ہے ضرورت بعد میں بھی, بریکس میں بھی ہوتی ہے, ریسپشن پہ کھڑے ہوئے بھی ہوتی ہے. ماشاء اللہ آپ تو بڑے علم والے لوگ ہیں. میں نے کہا شاید یہ صرف یہ تین چار گھنٹے کی بات ہے جب آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کے لیے, واللہ ہی 24 گھنٹے کا یہ شعار نہیں بنائیں گے نا تو آپ ان 2-3 گھنٹوں میں بھی نہیں کر سکیں گے. اگلی چیز جو آپ اپنے لیے, جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی, لیکن یہ میں ساری باتیں آپ کو ابھی اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اس پہ تیار ہیں تو پھر اگلی باتیں آپ کو بتاؤں گی, نہیں تو نہیں. اور وہ کیا ہے, اللہ خیر رکھے ہم سب کے آگے پیچھے, نیت کر لیجئے کہ اس رمضان میں میں نے 4 سے زیادہ دفعہ پاکستان فون نہیں کرنا, 4 دفعہ, مطلب ونس اے منتھ. اب کتنے لوگوں نے نیت بدل لی ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لیں. بدل لیے,
میں سوچ رہی تھی کہ میں نے 1 دفعہ بھی نہیں کرنا.
میں نے 4 حد بتائی ہے. 1 دفعہ تو آپ کی اگر ماں باپ موجود ہیں, بہن بھائی ہیں, اگر ماں خاص طور پہ بہن ہے, بھائی, جو آپ کا ایموشنل اٹیچڈ ہے نا, 1 دفعہ کریں. اور آپ پتہ کب کریں, یہ بھی نوٹ کریں, آپ کو یہ بھی سکھاتی ہوں, کبھی بھی صبح جاتے ہوئے جب آپ جانے کی تیاری میں, جب آپ وہاں ہیلپ کریں گے, کبھی پاکستان فون نہ کریں. پاکستان سے مراد یہاں بھی ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں کے رشتے دار ادھر ہی ہوں گے, اور ضروری نہیں میری یہ بات سننا لے سارے ناروے یا امریکہ کینیڈا میں, پاکستان میں بھی. کوشش کیجئے کہ سوشلائز کم کریں, ٹھیک ہے. فون کرتے ہیں تو ایموشنلی ہم پریشان ہو جاتے ہیں, کسی کا میاں ادھر ادھر ہے, کم فون کریں, کسی کا بیٹا پردیش میں پڑھنے گیا ہوا ہے, کم بات کریں. حسبنا اللہ, اللہ کافی ہے, میں نے کر دی اللہ کے سپرد. اپنے آپ کو رکھیے, یقین کیجئے کہ, اور چھوڑے اپنی بات کو تو کیا کرنا, یعنی یہ ذہن میں رکھیے کہ صبح کا جو وقت ہے نا, جب تک آپ کی اس دن کی کلاس ہو نہیں جاتی اس وقت نہیں کریں. کب کرنے کا بیسٹ ٹائم کہ آپ کا, اگر آپ نے فون کرنا ہے یا کسی کا حال پوچھنا ہے, کلاس جب لے کے گھر گئے نا, تو جو وہ وقت ہے جس میں آپ فریش اپ ہو رہے ہیں, ریلیکس ہے, خوشی ہے, 1-1.5 گھنٹہ اس کے بیچ میں کر لیں اپنے وقت کو دیکھ کر. نہ تو رات کو سوتے ہو کہ جب اگلے دن کی تیاری شروع کر دیں یا کر رہے ہیں, اس وقت نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز اسی میں اپنے لیے نوٹ کر لیجئے کہ میں نے خود سے کوئی کھوج نہیں لگانی کہ فیملی میں کیا ہوا, حال ہے نا امی کا, کیا حال ہے, سب ٹھیک ہے الحمدللہ, رمضان اچھے جا رہے ہیں, اچھا دعا کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, ہمارا بھی اچھا جا رہا ہے, اچھا یہاں آج بارے میں, یعنی کوئی نہ پوچھے وہ ماموں کی بیٹی کے بیٹے کا کیا بنا, اور وہ جو بیٹی گھر آئی تھی ان کی اس کی رخصتی ہو گئی ہے کہ نہیں, اور طلاق تو ہوئی ہے نہیں. آپ اپنے اوپر یہ بند باندھیں اس دفعہ کہ میں نے کوئی بیکار بات ہی نہیں سننی. اللہ کے نبی نے ویسے ہی ایک قانون دے دیا کہ من حسن الاسلام ترک ما لا یعنی, اور اگر قرآن کے ساتھ تعلق کے بعد بھی یہ عادت نہیں نا ہماری چھٹی, یہ کون ہے, یہ کہاں سے آیا, کیا کر کے آ رہا ہے, پڑھا ہوا کہ نہیں, کیا تبیزہ کیا اس کا, یہاں کیا کرے گا, وہاں کیا کرے گا, میں سمجھتی ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ کی لسٹ سے نکل جاتا بندہ. آپ جب وہاں, جہاں آپ کے کہنے پہ لوگ آئے ہوں گے نا باوقار انداز سے, وہاں بھی لوگوں کے حالات نہ پوچھیں, وہ آگے انشاءاللہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دیتی جاؤں گی. لیکن ابھی تک کتنے لوگ تیار ہیں, مشکل تو نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی اتنا رکھیں آج کے لیے, ابھی آگے میں آپ کو اسی طرح ابھی ہم نے جو تیاریاں کی ہیں اس کے بعد اب اگلی چیزیں علمی تیاریاں ہیں, پھر اس میں معاملات ہیں, یہ ٹاپک چلتا جائے گا آگے. آج چونکہ ہمارا وقت پورا ہو گیا, اتنا ہی کافی ہے. میرا اللہ ان سب کے اوپر آپ غور و فکر کریں, ٹھیک ہے. اگلی کلاس میں آپ نے ان پوائنٹس کو ریکیپ میں دہرانا ہے, کیسے کہ ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرانا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ساتھ آپ پھر ہم چیزوں کو تیار کریں گے, اور اب اگلے کچھ دنوں میں ہم بہت اہم چیزیں کریں گے. ابھی سے بتا رہی ہوں کہ آن لائن پہ ہم نہیں لیں گے آپ کو, اس کے لیے یہ ایک خاص ماحول اور ایک خاص طرح سے کرنے والے کام ہوتے ہیں. جو نہیں سن پایا وہ یہیں آ کے بیٹھ کے سنے گا, کسی کو لنک بھی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. کوئی بات, کیا فیل ہوا آپ کو یہ باتیں سنتے ہوئے؟ جی آپ, جی افشا. ان شاء اللہ تعالیٰ. جی بشرا. کوئی بات نہیں, اللہ وہ آپ کی دور کر دے گا. جی بشرا, آپ فائزہ نیت ہے. جی آپ, صبح رمضان شروع ہو رہا ہے. آپ کو بولنا سکھائیں گے, آپ کو بیٹھنا سکھائیں گے, آپ کو لیٹنا سکھائیں گے, بات کرنا. اگر آپ سیکھنے والے ہوں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے, اور نہیں ہے تو آپ نے کہنا گزر گئی ہے زیادہ, باقی کیا کرنی ہے چینج کر کے. جی خالدہ بتی, آپ کیا سوچ رہے تھے ان باتوں کو سنتے ہوئے؟ اور یہ جو سیکھ رہے ہیں صرف رمضان میں کرنا نا, اس کے بعد تو نہیں ایسی آتے ڈالنی. ہاں جی آپ صبح. آج جا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ دو نفل پڑھنے ہیں. تڑپنا ہے کہ اللہ اس سال میرے ذریعے خیر کثیر پھیلا دے. ابھی اسے لسٹیں بنائیں اپنی, کس کس کو میں نے انوائٹ کرنا ہے, دعوت کرنی ہے. وہ طریقہ کار ہم آگے جا کے کریں گے اسی کے اندر, لیکن آپ صرف اللہ سے ابھی تعلق, ابھی دعا کریں کہ اللہ میرا نام ان لوگوں میں لکھ لے کہ جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی پیچھے سے آپ لوگوں میں سے کہنا. جی آپ پروین. جون کے اینڈ پہ کرنا سیمینار. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے ابھی ہوا ہے جون کے آخری ویک میں بھی ایک سیمینار ہوگا؟ بچوں کی تربیت پہ آپ سوچتی ہیں؟ صحیح ہاتھ کھڑا کریں. دعوت دے دی, ٹھیک ہے, کر لیتے. دیکھیں رمضان کے لیے بھی ہم کریں گے نا انشاءاللہ, رمضان اے ٹو زی. تو اس میں دورہ قرآن میں ہم وہی جون کا پھر آخری ویک. چھٹیاں کب ہوتی ہیں بچوں کو؟ 22 سے چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں نا, تو دیٹ مین کہ 22 جمعہ, تو 22 23, اور اگر اسے اگلا ویک کر لیں اگر بل فرض 29 30 بھی کر سکتے ہیں, کوئی چھٹی تو نہیں آتی نا, ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ اس پہ میٹنگ کر کے تو پھر ہم لوگ اس کا آپ کو بتا دیں گے. جی
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. جی آپ بتائیے, آپ سن رہے تھے بہت ہی خوبصورت بہت ہی فائدہ مند ٹپس دورہ قرآن کی, تو آپ کو کیسی لگی ہے؟ الحمد للہ بہت ہی اس طرح جو بتا رہی تھی تو دل چاہ رہا تھا کہ مطلب سنتا جائے, ان کو نوٹ کرتا جائے, ان پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں. جی بہت خوبصورت بے شک. جی ویری بینیفیشل ریمائنڈرز بے شک. صحیح. سب سے پہلے جو ہمیں بتایا گیا استاد نے بتایا کہ ہم نے جو کرنا ہے یعنی کہ دورہ قرآن یا نیت جو ہے, تو اس میں ہماری نیت سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ جیسے کہ سب سے پہلے استاد نے ہمیں سورہ رات کی جو آیت نمبر 17 کا ترجمہ بتایا کہ مقصد کیا ہے ہمارا. جی لوگوں کو نفع دینا, بالکل صحیح. جی کیونکہ جو لوگوں کو نفع دے گا وہی زمین پہ بچے گا, صحیح ہے نا. تو مقصد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دینا نفع دینا ہے, بالکل صحیح. تو اس میں ہمیں جو ٹپس بتائی گئیں جو پلاننگ کی سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہم کیسے دیں, تو رمضان کا مہینہ کیونکہ ایسا ہے جو کہ نیکیوں کا مہینہ ہے جی, فائدہ پہنچانا ہے بالکل صحیح, تو ایک اس میں ایک پورا ایک قسم کا ماحول بن جاتا ہے نیکیوں والا, تو ہر کوئی ایک قسم کی اس کے اندر قدرتی طور پہ جو ہے نیکی کرنے کی جو ہے وہ ایک خواہش سی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے تو جب سے جب ہم انشاءاللہ جب دورہ قرآن کا ہم نے اگر سوچ لیا ہے کہ لوگوں کو فائدہ دینا ہے, تو اس میں ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کیسا میں دورہ قرآن کا, کہ جو لوگ نہیں مطلب جنہوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا, یہ طلب نہیں ہوتی ہے وقت کی کمی کے باعث نہیں ٹائم دے پاتے وہ قرآن پاک کو پورا سال, تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک مہینے وہ اس میں کیا ان کو فائدہ ہوگا. ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا دورہ قرآن سے, کہ ان کے اندر تڑپ پیدا ہوگی قرآن پاک کو پڑھنے کی سننے کی اور ان کو سمجھنے کی صحیح. کیونکہ دورہ قرآن میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ دورہ قرآن جب ہم ایک گو تھرو کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ہم پوری تفصیل میں تو نہیں جاتے, دل کی زمین بھی بہت نرم ہوتی ہے بے شک, بالکل صحیح بیج ڈالنے سے پہلے جی الحمدللہ صحیح سمرین صحیح کہا آپ نے, کیونکہ اس سے کہ ایک ماحول جب بن جاتا ہے تو وہ لوگ جو کبھی نہیں جنہوں نے سنا ہوتا, تو اس سے یہ کہ جب وہ ایک دورہ قرآن گو تھرو ہوتا ہے تو ان سے ایک دل کی جو مٹی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے بالکل. اور پھر اس میں ہمیں دو طرح سے دیکھا کہ ایک تو دورہ قرآن ایک انسان مطلب ہم لائیو مطلب کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا ریکارڈنگ کے ذریعے جی, شارٹ ٹائم میں قرآن کا دورہ ہو جاتا ہے بالکل صحیح, اور اتنا لوگوں کو اتنا لگتا نہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صرف ایک مہینے میں آپ پورا قرآن پاک کو ایک اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, تو وہ اس لیے ان کو بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا, تو وہ بھی اس میں انٹرسٹیڈ ہو جاتے ہیں صحیح جی. تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ پلاننگ کرنی ہے, اور کیا ہے دوسری چیز تیاری کرنی ہے اس کی صحیح. تو جو تیاری کرنی ہے کہ اس میں ہم نے کتنی ٹائپس کی تیاری پڑھی آج, کیا کیا پڑھا ہم نے, سب سے پہلے کس چیز کا, ہاں جی فور ٹائپس کی, تو سب سے پہلی ہم نے چیز جسمانی تیاری بالکل صحیح. باقی سسٹرز کہاں ہیں, کیا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے دورہ قرآن کرنے میں یا کروانے میں, پلیز آنسر دیجئے. جسمانی تیاری بالکل, روحانی تیاری بالکل صحیح. اور جسمانی تیاری کس طرح کی ہوگی کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اپنی صحت اور اپنی غذا کا خیال رکھنا ہے جی الحمدللہ آپ ساتھ ہیں الحمدللہ جی بالکل صحیح, غذا اور صحت کا خیال رکھنا ہے بالکل صحیح. اور کس طرح کا خیال رکھنا ہے, کیا سحری کے وقت میں ہم نے بھاری غذا یعنی پراٹھے وغیرہ کھانے ہیں کیا بہت زیادہ, یعنی اگر دو پراٹھے کھا سکتے ہیں ہم سحری کے دوران, بالکل نہیں صحیح الحمدللہ صحیح جی. تو اس سے ہوگا کیا مطلب پراٹھا کھا لیں یا کوئی اور مطلب میں کوئی بھاری چیز کھا لیں تو اس سے ہوتا کیا ہے, نقصان کیا ہوگا, بالکل ہلکی ہو رہا کھائیں گے بالکل صحیح, سستی آئے گی نیند آئے گی بالکل صحیح, ہاں بنانا بھی نہیں صحیح, یہ بنانا بھی نہیں پڑتا, یہ تو بہت ہی اچھا ہے اگر ہم سب کو ہی بولیں کہ آپ پراٹھا نہیں کھائیں تو پھر یہ تو بہت ہمارے لیے بھی ایزی ہو جائے گا. اینی وے تو اور کیا ہوگا کہ اس میں اس کے علاوہ جسمانی صحت میں کیا ہے کہ اپنی ذاتی کاموں اور وقت کو ہم نے منظم کرنا ہے, یس فیلنگ ویری ہیپی اینڈ سلیپی بالکل صحیح. تو ہم نے ان کو منظم کرنا ہے, کس طرح سے ہم ان کو آرگنائز کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں اگر ہمارا ڈس آرگنائز ہوگا تو ہم واقعی باہر جا کر گھر میں ایون بیٹھ کر اگر ہم آن لائن کر رہے ہیں سن رہے ہیں تو وہ بھی ہم نہیں صحیح کر سکیں گے نا صحیح. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہ ہمارا ہم باہر جا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا لباس سادہ ہونا چاہیے, کیونکہ باہر نکلنے سے پہلے ایک دفعہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے آئینے میں کہ کیا اس قابل ہیں ہم کہ اس لباس میں, یا کہیں ہم کہیں کچھ پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. شاور اور کنگھی بالکل صحیح, اور یہ دونوں کام کبھی کبھی ہمیں یہ مشکل لگتے ہیں, حالانکہ یہ اتنے مشکل نہیں ہے لیکن پھر ہمیں جی صاف اور سادہ لباس ہوگا بالکل صحیح. اور کنگھی جیسے کہ استاد جی نے بتایا کہ جیسے کہ ہماری وہ بلڈ سرکولیشن کے لیے, تو الحمدللہ اس کو تو آپ نے ضرور نوٹ کر لیں اور اس کو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ, اس میں کب سستی کر ہی جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی. آگے پھر جو ہے اپنے آبائے کو بھی ہم نے صاف رکھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو روحانی تیاری ہے اس میں وہ کس قسم کی تیاری ہوگی, کہ سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا روحانی تیاری میں جس کو نزادی نے بتایا تھا کہ اپنا اس کو لوگو بنا لیں آپ, اخلاص, بالکل صحیح جی, اخلاص اور تقویٰ ہے. صحیح, اذکار کرنے صبح شام کے, اپنی نیت کو خالص کرنا ہے بے شک. صبح شام کی دعائیں اور سنت کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت اور صبح جو ان کی معمول تھے ان کو, یعنی سورہ ملک, سورہ سجدہ وغیرہ پڑھنا نوافل ہیں. اور شعور کے ساتھ استاد نے بتایا کہ کم سے کم ایک, یعنی کہ 100 مرتبہ ہم نے استغفار کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, سنتوں پہ عمل کرنا ہے. اور اپنی یعنی کہ ذاتی زندگی کے میں ہر پہلو پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں, اور استغفار کرنا ہے 100 دفعہ. بالکل جی, کول و فعل میں مطابقت ہو, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اخلاقی برائیاں جو جن کو ہم جو وہی میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بنتی ہیں, جن پہ واقعی ہمیں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی, چھپا کر روزانہ ایک نیکی, بالکل صحیح جی, چھپا کر ایک نیکی روزانہ کہ صرف اللہ کے لیے ہو اخلاص کے ساتھ. جی بالکل صحیح, کوئی بھی نیکی چھپا کے کی جائے, اور اخلاقی برائیاں جھوٹ, غیبت, بدگمانی, طنز وغیرہ, اس سے تو مکمل اس سے کہیں گے کہ بائیک آؤٹ کرنا ہے, کہ اس میں انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان سے ہم نے جو ہے رکنا ہے. صحیح ہے جی. آگے تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا جی جذباتی طور پر تیاری, انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے ان پر عمل کرنے کی. حلم پیدا کرنا ہے, بالکل صحیح جی. تو یہ آ گیا جی تھرڈ نمبر پہ, ہم دیکھیں کہ جذباتی طور پر کس طرح تیار ہونا ہے, کہ جب ہم فرض کریں کہ ہم دے رہے ہیں کہیں پہ درس وغیرہ, تو سب سے پہلے تنقید, بالکل صحیح سمرین کہا آپ نے, کہ لوگوں کی تنقید برداشت کرنی ہے, کیونکہ تعریف تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے بلکہ خوشی خوشی اسے قبول کرتا ہے, لیکن تنقید ایسی چیز ہے کہ جو اگر وہ واقعی اگر ہمیں برداشت نہ ہوگی تو ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے. اگر ہم تعریف سننے کے قابل ہیں یعنی کہ عادی ہیں, تو تنقید پہ بھی سمجھے کہ ہم تنقید بھی کی جائے گی, کیونکہ ہر کسی کی ہر کوئی تعریف نہیں کر سکتا, تنقید بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح جی. اور بہت ڈیفیکلٹ ہے بے شک, لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد اور دعا سے کوئی چیز بھی مشکل نہیں رہتی. صحیح ہے نا, کوئی چیز مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. صحیح ہے جی. اور اپنے جذبات یعنی کہ غصہ, غم, یا کوئی بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہم جذباتی, یعنی کہ بہت ہی خوشی کوئی مل گئی ہے, کچھ خوشخبری وغیرہ, تو اس میں بھی اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے اندر حلم, بردباری ہے, اس کو پیدا کرنا ہے. اور سب سے مشکل کام, تو مشکل تو ہے پھر بھی میں کہوں گی کہ نہیں, اگر ہم نیت کریں, پاکستان فون کرنا ہے 4 دفعہ. صحیح ہے, اور انشاءاللہ تو اس میں ہم کوشش کریں گے پوری 4 دفعہ, اگر مہینے میں کہ میرے حال میں ونس اے ویک بنے گا تو ایک دن رکھ لیتے ہیں کہ اس دن کرنا ہے. لیکن اگر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر آپ کلاس کے بعد میں کر لیں تو کوئی بات نہیں, اگر ہم نے اپنے والدین کے مطلب پوچھنا ہے جہاں پہ حقوق بات کی بات آ رہی ہے, تو اگر نیت تو میرے خیال میں کر لی جائے کہ ہاں ہم کوئی اچھی بات کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ بھی رمضان میں ایک اس کا دگنا اجر ہوگا. البتہ جو اوائڈ کرنا ہے وہ کیا ہے کہ کس دخل اندازی, یعنی کہ معاملات میں کیا ہو رہا ہے, کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی, خاندانی جو معاملات ہیں, حالات ہیں, ان کو پوچھنا, خریدنا, اس سے انشاءاللہ اوائڈ کرنا ہے. کھوج نہیں لگانی, بالکل صحیح جی, بالکل صحیح کہا آپ نے. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا انشاءاللہ یہ ہوا, ابھی تو پوائنٹس چل رہے تھے کہ جو بیسک جو ہم نے کرنا ہے تیاری اس کی کس لحاظ سے وہ ہم نے دیکھی. تو ابھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ بریک لے لیجیے 10 منٹس کی, تو انشاءاللہ پھر 10 منٹس کے بعد آپ سے ملتے ہیں. اٹھیے اور فریشن اپ ہو جائیے, انشاءاللہ ملتے ہیں 10 منٹ کے بعد. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل.
واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا.
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد.
يا رب
القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير.
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم. الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم.
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل.
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم.
يا رب
ذو الجلال
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا
شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ صحیح ہے جی. ابھی آپ کا انشاءاللہ میں تجوید سیشن ہے, تو آپ نے مصحف کھول لیجیے اور دیکھتے ہیں سسٹر ہنا اگر ہمارے ساتھ ہیں تو اپنے جو ہے آپ اپنی تلاوت شروع کرتے ہیں ہم. تو سسٹر ہنا اگر آپ ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کر لیجیے. جی الحمدللہ جی ٹھیک ہے جی, آپ اپنی اسٹارٹ کیجیے اپنی تلاوت انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی اوکے. آئی تھنک ہم نے سورۃ الملک شروع کی تھی, مجھے ریمائنڈ کرا دیں ہم کون سی آیت تک پہنچ گئے تھے. سورۃ الملک میں ہم نے کہاں تک کر لیا تھا؟ آئی گیس 5 سے شروع کرنا ہے, آئی نمبر 5 سے نا. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اوکے الحمدللہ ٹھیک ہے. اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے جو آج سنائیں گے لیسن انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الملک ہم شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 5 سے لے کر 8 تک پڑھیے فرسٹ سسٹر, میں مائک چھوڑتی ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے سسٹر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها أعوذ بالله من الشيطان. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ, كلما ألقي فيها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اوکے دیٹ واز گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. کچھ چیزوں کے اوپر پریکٹس کیجئے, جیسے لیٹر دال پر جب آپ دال بول رہی ہیں نا تو اس میں تھوڑی ایئر آ رہی ہے, آئی ایم ناٹ شیور آپ لوگوں نے صفحات ابھی شروع کی ہیں یا نہیں کی, لیکن انشاءاللہ جب آپ صفحات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دال کے اندر نا ایئر نہیں آتی, یعنی اب جب دھو اس طرح سے نہیں بولیں گے. اوکے صفحات شروع کر لیے تو ادو ادون یا ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے, اس کو ہم نے دھو دھو کر کے نہیں بولنا, ادون یا تھوڑا سا دال کے اوپر آپ نے پریکٹس رکھنی ہے. نا یہاں پہ آپ دیکھیں ٹا اور دال اکٹھا آ رہا تھا تد نا. اوکے پھر اسی طرح سے نا ہا ان دا ورڈ بی مسو بی ہا تھوڑا ویک ہو گیا تھا, میک شیور کہ آپ کی ٹنگ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے باٹم پر نا, اور پھر آپ نے ہا کو ادا کرنا ہے منہ کو کھول کے تاکہ اس کی ساؤنڈ اچھی سی آئے. بی مسو بی ہا بی مسو بی ہا. پھر اسی طرح سے جو لیٹر با ہے نا اس کے اندر تھوڑی جو ہٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, آپ کا ہٹ بالکل ایسے آ رہا ہے جیسے میم ہم بولتے نا بی می, اگر آپ ان دونوں کو اکٹھا بولے تو آپ فیل کریں گے کہ دونوں لیٹرز ایک جیسے ہیں, حالانکہ می میڈیم لیٹر ہے اور بی جو ہے اس کا ہٹ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو آپ نے تھوڑا با کے اوپر بھی پریکٹس کرنی ہے, لائک بی بی رو بی ہم آزا بو, یعنی آزا بو بو یوں نہیں بو بو, تھوڑی اسٹرینتھ کے ساتھ اس کا ہٹ کرے نا, ناٹ نبر لیکن ہٹ کے اندر تھوڑی اسٹرینتھ ہوگی. تو با کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. پھر اسی طرح سے جو ہیوی را ہے, آئی ڈونٹ نو کسرا والا تو ٹھیک لگ رہا تھا, ہیوی را میں تھوڑا مجھے نا آپ کا تھوڑا وہ ویک لگا, لائک تفور اس میں مجھے را تھوڑا ویک لگا ہے. تو تھوڑا اور منہ میں پریشر بھی بلڈ کرے, تھوڑا اور ہیوی بھی رکھے اور را کو بھی اسٹرانگ رکھے. پھر اس کے بعد جو اخفا آ رہا تھا فوجون سألہم, اس کو آپ نے تھوڑا واچ آؤٹ کرنا ہے, جو کہتے ہوئے بالکل نیزل ساؤنڈ بھی نہیں ہوگی اور لپس آپ کے فارورڈ سرکل بنائیں گے, پھر آپ نے اپنے لپس کو پل بیک کرنا ہے نارمل پوزیشن میں اور پھر آپ نے سین کے کلوز لے کے جا کے لائٹ اخفا کرنا ہے فوجون سألہم. ٹھیک ہے انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو پھر پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمین ویاکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ اوکے کچھ جگہ کے اوپر نا آپ کی جو ون حرکہ ہے وہ تھوڑی اسٹریچ ہو گئی تھی تو میک شور کہ ان کو نا آپ نے اسٹریچ نہیں ہونے دینا جیسے آئی نمبر فائیو میں ورڈ بی مصوبیہ وجعلناہا تو یہاں پہ ہا جو ہے وہ آپ کا اسٹریچ نہیں ہوگا بالکل ون حرکہ پڑھیں گے پھر اسی طرح آئے نمبر سکس میں بھی وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا یہ جو نا ہے یہ آپ کا تھوڑا اسٹریچ ہو گیا تھا اس کو بھی ہم نے نہیں کھینچنا آئے نمبر ایٹ میں تَكَادُ تَمَيَّزُ یہاں پر جو دال ہے وہ بھی تھوڑا سا کھنچ گیا تھا اس کو ابھی آپ نے لیٹر کو نہیں کھینچنا تو یہ تو مت کی تھوڑا ایررز تھے اس کے علاوہ جو مینلی آپ نے کام کرنا نا تھوڑا سا اتمام حرکہ کے اوپر زیادہ پریکٹس کیجئے ٹھیک ہے جیسے اِذَا اُلْقُوا تو یہاں پہ نا آپ کا جو اِذَا ہے وہ بھی تھوڑا اِذَا اُلْقُوا یعنی او کی ساؤنڈ آ رہی ہے یا اے کی طرف ساؤنڈ آ رہی ہے نہیں اِذَا اُلْقُوا تھوڑا کانشیسلی آپ کو اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا کہ لپس کو فارورڈ کریں بما کے لیے سرکل بنائیں اور پوری او کی آواز آنی چاہیے یعنی کم آواز نہ ہو او کی طرف نہ ہو اُلْقِيَ ٹھیک ہے جیسے بِرَبِّهِمْ تو بِرَبِّهِمْ بِهِمْ یوں نہیں بِهِمْ بِرَبِّهِمْ اس کو آپ نے تھوڑا پریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے بما اور فتح سوری بما اور کسرا دونوں کے لیے جیسے نذیرو نذیرو فکذبنا یا فوجو جو تھا سرکل بھی پلس لام کا مخرج جو لیٹر لام ہے وہ تھوڑا سا آپ کا ٹپ کے اوپر فوکس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو لام کا مخرج ہے وہ ہے ٹپ انکلوڈنگ فرنٹل ون تھرڈ سائڈ آف دا ٹنگ تو اس کو آپ نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے کہ یہ مخرج جو ہے وہ تھوڑا اور پھیل گیا ہے اُلْقِيَ اُلْقُوا نیلام کو پوری طرح سے آپ نے پھیلانا ہے مِنَ الْغَيْظِ تھوڑا یہ نا بما کے بعد جب یہ آتے ہیں تو یہ زیادہ اٹینشن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس میں اس کے ویک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ کانشیس ہوں جب یہ بما کے بعد آئے اور اس کو دھیان سے پڑھیے جب ایون یہ باقی حرکات کے ساتھ بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر اوکے نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئے نمبر نائن سے لے کر ٹویلو تک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصغير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. اوکے آپ کی جو مت طبیعی ہے نا ٹو حرکات والی وہ تھوڑی سی ٹو سے زیادہ جاری ہے تو آپ نے نا اس کے اوپر ابھی پریکٹس کرنی ہے. جیسے قولو بلا تو وہ تھوڑی نا کھینچی جا رہی ہے قولو بلا قد جاءنا نذیر یعنی آپ نے اس کو تو سے زیادہ نہیں ہونے دینا. جیسے فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا اس کو بھی آپ نے کھینچنا نہیں ہے ٹھیک ہے. پھر آپ آئی نمبر 10 میں دیکھیے نسمع او نعقل ما یہاں پر جو عین ہے اور لام یہ دونوں لیٹرز آپ کے کھینچ گئے نسمع او نعقل ما یہاں پہ یہ ساؤنڈ ایسی آ رہی تھی نسمع او نعقل ما تو اس کو آپ نے تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہے. پھر آپ تھوڑا سا نا را کے مخرج کے اوپر بھی پریکٹس کریں را کا مخرج تھوڑا ویک ہے جیسے ایون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یہاں پہ یہ جو کبیر السعیر یعنی یہاں جو را آ رہے ہیں ان سب کو بھی آپ نے تھوڑا ریلیکس اور لائٹ کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے. پھر ہا کو نا ہیوی نہیں ہونے دینا ہا جو ہے وہ بھی آپ کا لائٹ رہے گا جیسے اصحاب اصحاب ٹھیک ہے. جی ہا کے لیے آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے تو کہیں کہیں آپ کا جو عین ہے وہ بہت زیادہ نا یعنی حمزہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بھی میک شور کہ جو عین ہے اس کو مخرج سے ادا کریں السعیر ٹھیک ہے. ان لیٹرز کے اوپر انشاءاللہ آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. جی جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے 9 till 12.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرینہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی تو میں نے لے لیا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. تھوڑا جو غنہ کی ٹائمنگز ہیں نا وہ آپ کے شارٹ ہو رہے تھے تو ان کے اوپر تھوڑی توجہ دیجیے. جیسے اگر ہم ان الذین یہاں سٹے کرتے ہیں تو ہمارا سٹے لہم مغفرتم یہاں پر بھی برابر ہوگا, ٹھیک ہے؟ یعنی جتنا ان کے اوپر رکھیں گے اتنا ہی لہم کے اوپر بھی, اور پھر مغفرتم کے اوپر بھی اتنا ہی رکیں گے. پھر اسی طرح سے ربہم بالغیبی, یہ ساؤنڈ پلس واجرون کبیر, یہ دونوں جو ہے یہ برابر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے؟ ایکچولی ہم اس کو کاؤنٹ سے نہیں کرتے. تھوڑا آپ جلدی پڑھی تھی آج, ریڈنگ آپ کی فاسٹ تھی لیکن لاسٹ ٹائم میں نا آپ کے یہ رینکس کافی کم ہو گئے تھے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ فاسٹ میں ہم سٹے کرتے ہیں مگر تھوڑا ہمارا سٹے بھی ذرا کوئک ہو جاتا ہے نا, یعنی ہم جو اس میں غنہ کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے, تو اس لیے یہ سپیڈ کے اوپر آپ کا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس سپیڈ کے ساتھ نا ریڈنگ کریں. پھر یہاں پر ورڈ یخشونا میں نا خوا آپ کا بہت ویک ہو گیا تھا, تو میک شور مخرج کو ہٹ کر کے لیٹر کو تھوڑا ٹائم دیں گے. یخشون ربہم, پھر اوپر 11 آیا میں نا فسحقو, یہاں ہا, اور یہ جو ساؤنڈ ہے یہ بھی نا سوح سو کی طرف جا رہی تھی, سو نہیں فسو, فسحقو لأصحاب, ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آیا نمبر 10 میں دیکھیں لو کنا نسمع او, یہاں پہ آئین اور حمزہ اکٹھا آ رہا ہے تو آپ کا جو آئین ہے وہ تھوڑا حمزہ کی ساؤنڈ دے رہا تھا. لو کنا نسمع او نعقل, ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا. پھر اوپر جو ہے وہ اخفص کے ساتھ نا آپ کے جو بمز ہیں وہ تھوڑے کم تھے. نذیرو نذیرون فکذبنا, یہ ساؤنڈ رو کی طرف تھوڑی زیادہ جا رہی تھی. وقلنا قو, اس کا ضمہ اور پھر لام کا پل باقی, یہ تھوڑا سا ویک تھا. پھر نزل اللہ, یہاں پہ نا نزل لا جو لام ہے نزل کا, یہ بھی آپ کا ہیوی ہو رہا تھا تو اس کو ہم نے لائٹ رکھنا ہے. نزل اللہ اور لفظ الجلالہ کے دونوں لام آپ کے ہیوی ہوں گے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئے نمبر 13 سے لے کر 15 تک.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمین و یاکم بارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ خیر. اوکے تھوڑا سا کچھ لیٹرز کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے اوید ہرو, اس میں نا آپ کا ہاں تھوڑا ہیوی ہو گیا تھا, تو میک شور کہ ہاں ہیوی نہیں ہوگا, بالکل منہ کھول کے اور پھر رو پریشر کے ساتھ. اوید ہرو بھی اور پھر لاسٹ میں جو رو ہے وہ ہم ہیوی رکھیں گے. اسودور, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے من خلقو, یہاں پہ بیچ میں لام نا اور تھوڑا لائٹ کر کے بولے. من خلقو وہو, من خلقو اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے. اور کہیں نا مجھے آپ کا لام بھی تھوڑا ویک لگا تھا. Maybe wahu, not wahu. Okay, اس ورڈ میں ہاں جی اللطیف ال, یہاں پہ نا پورا اسپریڈ نہیں ہوا. اللطیف الخبیر, تو آپ نے پورے لام ساکن کے لیے نا زبان کو پھیلا کر بولنا ہے. لکم الارض, یہاں پر بھی پھر یہ جو ورڈ ہے نا میر رزق, یہاں پہ را لائٹ ہے فرام دا بگننگ. وکلو میر رزق, زا کی سفیر آپ کی ویک تھی, ٹھیک ہے. را لائٹ پلس زا میں اور سفیر ہونی چاہیے. میر رزقی, اور پھر آخر میں را جو ہے وہ ہیوی ہوگا. وَإِلَيْهِ النُّشُور, ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اس کو کنٹینیو کرتے. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر ہینا, جی جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. الحمد للہ جی, جتنے خلوص اور جتنی نیت اور جتنی محنت کے ساتھ آپ پڑھاتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے اور آپ کی صحت, آپ کے علم اور آپ کے عمل میں برکت دے. آمین یا رب العالمین. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اگر بہت کم استاد ملتے ہیں اس طرح کے کسی کو. اور اگر میں یہی کہوں گی کہ جو سسٹرز ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہیں, سنا نہیں پا رہی ہیں, تو وہ ضرور سنائیں, کیونکہ ہم شاید جھجک جاتے ہیں, شرما جاتے ہیں کہ غلطی ہوگی. اور غلطیوں ہی سے انسان سیکھتا ہے, اور ظاہر غلطی بھی وہی کرے گا کہ جو کوئی کام کرے گا. صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح جی, صحیح ہے جی. جزاک اللہ خیر و احسن جزا سسٹر ہینا. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اب ہم اپنے اگلے سیشن سیرہ کی طرف چلتے ہیں. تو آپ لوگ بتائیں گے کہ آج ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے. تجلیات نبوت ہماری بک ہے جی. آپ لوگ بتائیں گے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا اور آج ہم کیا پڑھیں گے. جی حجت الوداع. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اپنے آپ تجلیات نبوت اور اس کا پیج نمبر 354 ہے میرے پاس. تو آپ اپنے اپنے بکس میں سے اس کو کھول لیجیے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی. جزاک اللہ خیر و احسن جزا. میری آواز بریک ہو رہی ہے الحمدللہ جی. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پیج نمبر 354 حجت الوداع سے. جزاک اللہ خیر و احسن جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک چھوٹا سا ٹاپک بیچ میں اس کو پڑھ کے تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. آپ ساتھی آ جائیے. جنہوں نے اس سال حج کیا, ظاہر ہے کہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو کیا فیل کیا؟ اور خاص طور پہ جب آپ قرآن پڑھنے کے بعد گئے تھے تو اس نے آپ کو کتنا فائدہ دیا؟ آ جائیے آپ لوگ. سریہ اسامہ بن زید, ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا, اور 23 سال پہلے یعنی 23 ایئرز پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی, اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا, اس پر اس کی حمد و تسبیح کرتے رہے. اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا, اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا اور حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ. یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا, اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی, اور یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائی. بہت اہم بات ہے. چھوٹی عمر کا بچہ جس کو اسامہ کہتے تھے, اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا, آپ نے اس کو لیڈر بنا دیا, اور بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت عمر ابو بکر جیسے بھی لوگ تھے ان کو ان کے اندر مامور بنا دیا. کسی تقسیم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کا فرق نہیں ہوتا, اصل سکلز اور کام کی بات ہوتی ہے. یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ, یہ الگ ایک ٹاپک ہے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبریں ملیں تو یہ واپس آ گیا تھا, لیکن بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کس طرح مینج کیا. اس پہ ایک بک ہے لشکر اسامہ کی واپسی, آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, لائبریری میں بھی ہوگی. بہت خوبصورت طریقے سے اس ایک ٹاپک میں سے عمل کی باتیں کہ کس طرح اسلام جو ہے وہ انسان کو توڑ کے رکھتا ہے. ڈاکٹر فضل علی صاحب کی بک ہے, تو انشاءاللہ آپ اگر چاہیں گے تو اس کو پڑھیں گے. تو آئیے آپ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے اس سفر حج سے کیا سیکھا.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں اس فرض کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اپنے یہ جذبات بھی شیئر کرنے کے قابل ہوئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دعا تھی, بہت ہی تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک حج کا فریضہ ہے زندگی میں جو رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی موقع دے. اور اللہ کی ذات واقعی کسی کا حق نہیں رکھتی. کہ جب بھی قرآن میں مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے پڑھا تھا صحیح شعور کے ساتھ قرآن, تو ادھر آیا تھا جب ذکر تو حج کا تفصیل کے ساتھ پڑھا, تو تب سے زیادہ مجھے اس کی خواہش پیدا ہوئی تھی. پہلے ایسے کوئی نہیں تھا کہ اسپیشلی کہ ضرور جائیں یا ویسے کریں. تو الحمدللہ الحمدللہ اب موقع ملا ہے, تو اس اللہ کی ذات کا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کس طرح شکر ادا کروں, اور میں نے وہاں پہ اور ہی زیادہ شکر کرنا سیکھا ہے. تو بہت اچھا میری زندگی کا ایک یادگار سفر ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب الحمدللہ مجھے اور کسی یعنی کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ یادگار چیز رکھنے کے لیے مجھے کوئی چاہیے, وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ اور چاہیے. اللہ کی ذات کا پھر ایک دفعہ شکر ادا کرتی ہوں. اور سب سے زیادہ جو مجھے اس ادھر جا کے تو ہوئی تھی کسی جس چیز کی ویلیو ہوئی تھی وہ تھی قرآن. الحمدللہ کہ جب لوگوں کو میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح حج کر رہے ہیں یا کس طرح حج کے ارکان پورے کر رہے ہیں, تو پھر دل یہی کرتا تھا کہ اللہ کے آگے سجدے میں ہی گری پڑی رہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ شعور دیا اور وہ بھی اس قرآن کے ذریعے. تو استاذہ جی کے لیے بھی بہت ساری دعائیں نکل رہی تھی کیونکہ یہ ذریعہ بنے تھے ہمارے لیے کہ اگر ہمیں اس طرح سے نہ ہم نے میں نے پڑھا ہوتا نہ میں نے سمجھا ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کر کے آ جاتی, بجائے اس کے کہ نیکی کا کام کرنے کی بجائے کچھ اور ہی کر کے آئی ہوتی. تو اور دوسری بات, جب یہ قرآن ہو رہا ہوتا تھا, تلاوت ہو رہی ہوتی تھی نمازوں میں, اور اتنا اچھا لگتا تھا کہ پہلے سے پتہ چل جاتا تھا یہ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں یا اس میں کیا بات ہوگی, اور اس میں وہ بھی آ رہا ہوتا تھا. اتنا انجوائے کرتی تھی میں نماز میں کہ الحمدللہ کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ مکہ والی جب سورتیں ہوتی تھی مکہ میں پڑھ رہے تھے تو وہ زیادہ تر ان دنوں میں پتہ نہیں حج کے متعلق ہی زیادہ باتیں کرتے تھے, حج کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی اس میں, یعنی کہ تلاوت میں وہی باتیں ہوتی تھی یا مکہ کی حرمت کے بارے میں ہوتی تھی, تو تب بھی بہت اچھا لگتا تھا. اور اس نعمت کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتی تھی میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس کو سمجھ رہی ہوں. تو مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں باقی لوگ بھی اسی طرح سمجھ رہے ہیں, تو بہت ہی ایسے ہو رہا تھا کہ الحمدللہ کے سوا اور لفظ ہی نہیں کوئی آ رہا تھا. ادھر اپنے آپ کو ایسے بڑی دفعہ چٹکی کاٹ کے ہوتا تھا کہ یا اللہ میں واقعی ادھر ہوں, تیرے گھر کے پاس ہوں, تیرے یعنی کہ ادھر ہوں. تو سمجھ نہیں آ رہی الحمدللہ. اور ادھر تھا جیسے ابھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک دیکھ رہے ہیں, تو جیسے انہوں نے کہ نمازیں کیسے اکٹھی پڑھیں گے اور کس طرح کریں گے, تو اس میں بھی بہت ساری لوگوں کی حرکات دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا تھا. جیسے کہ اللہ کے نبی نے کوئی نمازوں کے درمیان اور نماز نہیں پڑھی تو کئی لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا, اور کئی لوگوں کو تو بندہ اگنور کرتا ہے, اور بعض اوقات ایسے ایک دم سے دل میں خیال آ جاتا ہے اگر تمہیں پتا ہے تو تم ہی کچھ بتا دو کسی کو, تو کسی کو بتانے کی کوشش کریں تو وہ آگے سے تھوڑا سا کوئی نہیں بھی مانتا. تو اس وقت بھی بہت ہی احساس ہوا تھا کہ واقعی یا اللہ ہمیں ایک امت بنا دے, ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ جا مختلف ملکوں سے مختلف قسم کے لوگ رہے ہیں لیکن حرکتیں کام ایک ہے, آئے ایک مقصد کے لیے لیکن حرکات مختلف ہو رہی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع ہی دیا ہوا ہے, تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی. جزاک اللہ خیر.
جی کہتے ہیں نا کہ پہلی دفعہ کا حج ہوتا ہے وہ سیکھنے کا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ پہلے سے تیاری کر کے گئے ہوں تو واقعی پھر آپ انجوائے کرتے ہیں نا. تو یہ بشرا ہے, یہ بھی گئی تھی. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حج پہ گئے تو یہ تو بس اچانک, مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ جیسے ہو گیا. تو مجھے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی جب ہمارے یہاں پہ پتا چلا کہ ہماری ٹکٹیں بھی ہو گئی, ہمارا سارا کچھ بہت آسانی سے ہو گیا تھا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے اس چیز کی توفیق دی. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے دی. سب سے پہلے قرآن کو سیکھنے کی یہ تھی دلی خواہش, اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صحابہ اکرام کے واقعات, سارا کچھ جس چیز کی چیز میں دل میں سوچتی تھی وہی مل رہی تھی ساتھ ساتھ. تو یہ جو چیز تھی یہ بھی ایک جگہ میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ حج کا ہی پروگرام تھا, وہ حاجی آئے تھے پچھلے سال کے جو. تو وہ ادھر میں بھی بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اگلے سال جاؤں گی, مگر ایک خواہش دل میں اٹھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ساتھ ہی پوری کر دی. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری وہ سنتے ہیں, دل سے ہمارے قریب ہو کے سنتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا موقع ایک دم سے مل گیا کہ ابھی میں وہ بیٹھی ہوئی تھی سوچ رہی تھی ادھر, اور ایک اچانک یہ فیصلہ بھی ہو گیا. تو الحمدللہ کہ میں کہتی ہوں کہ ہم کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں کتنی کافی چیزیں مطلب وہ چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ سے ادنا چیز مانگی جو بھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مجھے بڑھ کر دی, بہت زیادہ اعلیٰ چیز عطا کی. جہاں سے جب اب مکہ کے بارے میں بات ہے تو وہاں پہ ابھی میں تو واپس سمجھو آئی نہیں, تو گھر میں بھی ابھی میں لائیو سنتی رہتی ہوں, جب بھی نماز ہوتی ہے تو دل کرتا ہے میں ادھر ہی ہوں, تو سارا وہ یاد آتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جانے سے پہلے قرآن پاک کو سیکھ کے گئی, اور جو سیکھا تو ادھر نماز میں جب قرت ہوتی تھی تو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ پہ پیار بھی آتا تھا, اور یہ کبھی کبھی تو میری آنکھوں سے آنسو بھی نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی میں نے خواہش کی وہ دی. اور یہاں پہ جب قرآن پڑھا تو جہاں پہ وہی نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ لا کھڑا کیا, کیونکہ میں ایک ایک لفظ سمجھ رہی ہوں, جو آیتیں چل رہی ہیں وہ میں سن رہی ہوں اور میں سمجھ رہی ہوں ان کو. یہ بہت اچھا لگا. اس کے علاوہ جب ہم منا میں تھے اور جب ہم کنکریاں مارتے ہوئے مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ایسے دل میں خیال آ رہا تھا جیسے قیامت کا منظر, وہ ایسے دل میں آ رہا تھا کہ جیسے سارے مردے اٹھ کے جا رہے ہیں. واقعی میں نے کہا کہ ایک ہی سمت سارے لوگ چل پڑے ہیں, دوڑے ہیں ایک ہی جگہ پہ. یہ بھی دل کو ہوا. اور جہاں پہ جب ہم وہاں پہ طواف کر رہے تھے, صحیح کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہے تھے, صحابہ یاد آ رہے تھے, حضرت ابراہیم کی دعائیں یاد آ رہی تھیں, کعبہ کو دیکھ کے لگ رہا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا, جب وہ کعبے کو تعمیر کر رہے تھے وہ یاد آیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا وہ بھی یاد آیا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ داخل ہوئے تھے وہ یاد آیا, ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم, صحابہ اکرام کے قدم لگے ہوئے, میں نے کہا میرے بھی قدموں نہیں قدموں کے اوپر لگ رہے ہیں. تو الحمدللہ پہ اس کی علاوہ تو میں اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتی, میرے پاس بہت زیادہ باتیں تھیں, میں نے کہا میں شیئر کروں گی وہاں پہ جا کے. تو ایک بات ضرور کہوں گی کہ ایک تربیت جو ہوتی ہے وہ ماں کرتی ہے, اور ایک تربیت ہوتی ہے وہ استاد کرتا ہے. وہ قرآن پاک جو اچھی طرح سے سیکھا ہوا ہو تو پھر وہ آگے اپنے اس شاگرد کی بھی بہت زیادہ اس میں مدد ہوتی ہے. تو آپ بھی ضرور جن نے جانے اگلے سال اپنے ضرور اس کو سیکھیں قرآن پاک کو, اس کی ترجمے اس کے معنی کو دیکھیں اور اس کی تفسیر کو ضرور دیکھیں, اور اس کے بارے میں ضرور جو ہے نا سوچیں کہ اگر آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو یہ بہت زیادہ مدد دے گا. جزاک اللہ خیر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, الحمدللہ میں بھی یہی کہوں گی کہ میرے لیے ایک اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ جو میں حج پہ گئی ہوں, کہ یعنی کہ ایک دم اللہ نے یہ اتنے زیادہ لوگوں میں مجھے یعنی کہ چنا, کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو کئی سالوں سے خواہش رکھ رہے ہیں لیکن اللہ نے مجھے یہ موقع دیا اور میں ادھر گئی ہوں. آج یہ فیلنگز میں بتا نہیں سکتی جو میں ادھر جا کے محسوس کی تھی, لیکن جب میں ادھر ابھی سیرت سن رہی تھی جب اللہ کے نبی کی کہ انہوں نے کیسے نماز پڑھی تھی, کیسے وہ عرفات میں کھڑے ہوئے تھے, تو وہ مجھے سارا یاد آ رہا تھا کہ ہم نے بھی ایسے کیا تھا, ہم نے بھی اسی طرح فرض پڑھے تھے دو دو کر کے, کیونکہ کئی ایسے لوگ تھے جو سنتے بھی پڑھے تھے جو نفل بھی پڑھے تھے. تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے جانے سے پہلے وہ علم دے دیا تھا, اور ساتھ میں یہی حج و عمرے کی کتاب بھی لے کے گئی تھی کہ اگر مجھے کس چیز کی رستے میں ضرورت پڑی یا کوئی مجھے نہ پتا ہوا تو میں اس کو دیکھ کے پڑھ سکتی ہوں. تو الحمدللہ مجھے بہت اس چیز سے فائدہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ ایک تو علم ہوتا ہے اور ساتھ اس کے تربیت بھی ہوتی ہے. اگر علم صرف ہو تو وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا اگر ساتھ تربیت نہ ہو. تو الحمدللہ استاذ جی نے ہماری اس کے ساتھ تربیت بھی اس طرح کی تھی کہ ادھر جا کے یعنی کہ اچھے برے کی تمیز جو ہوتی ہے وہ بندے کو, کیونکہ اتنے زیادہ دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہوتا ہے اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو یہ سب سے بڑی لوگوں کے ساتھ جو ہینڈل کرنا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ مشکل بات ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس چیز سے بھی بہت فائدہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک سے اور زیادہ میرے یعنی کہ میرے دل میں جو ہے نا الحمدللہ محبت بڑھ گئی ہے اس وجہ سے, کیونکہ جب ادھر جا کے لوگوں کو دیکھا ہے ادھر, آج یعنی کہ امت تو ہے, امت کافی ہے, لیکن آج وہ اجتماعیت نہیں ہے, آج وہ الگ الگ عبادت ہے, آج وہ اجتماعیت نہیں دیکھ رہی، انفرادی طور پر سب عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے ادھر جا کے یہ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ جب میں نماز پڑھتی تھی تو مجھے سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ میں کیا سن رہی ہوں، میں کیسے نماز پڑھ رہی ہوں، اور دل ایسے ٹوٹ جاتا تھا جب ایسے قرت کی آواز آتی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بس یہی دنیا ہے، اور جب طواف کے دوران اسی طرح لگ رہا تھا کہ اللہ آج جیسے میں ادھر گھوم رہی ہوں کل میں اپنی دوسری زندگی میں بھی اسی طرح تیری گردی گھوموں تو اچھا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا تھا، اور دعائیں بھی نکل رہی تھی خاص طور پہ، اور دوسرا یہ کہ مجھے اس قرآن سے اور زیادہ اس طرح ہو گیا کہ مجھے اپنے پہ ایسے جیسے بندے کو رشک آتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہوا ہے تو کہیں یہ میرے سے موقع چھین نہ جائے، تو اب یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ یا اللہ میں ادھر آتی ہوں تو کہیں یہ میرے سے موقع نہ چھین جائے، کیونکہ تو نے مجھے اتنی یعنی کہ بڑی ایک نعمت ہے میرے لیے، یہ سب سے بڑی نعمت مجھے ابھی لگتی ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ لوگوں کے بعد آ کے مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ واقعی یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح استقامت دے، اور آپ لوگ بھی اسی طرح یعنی کہ سیکھ کے علم تو پھر حج کریں تو پھر اس کا اور ہی فائدہ ہوگا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چند احادیث ہیں صرف ایسی پوائنٹس کی طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سفر تھا حج کا، اور حج کیا ہے؟ عبادت. عبادت کے دوران جس چیز سے غافل نہیں ہونا وہ ہے ڈسپلن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر لوگوں کو تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا نہیں چھوڑا. چند احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کو آپ نے اس موقع پہ بھی نہیں چھوڑا وہ کیا تھا کہ لوگوں کو منظم طریقے سے بٹھانا. آپ جیسے اس وقت بیٹھے ہیں، اگر آپ کو اجازت دے دی جائے جیسے مرضی بیٹھیں، جہاں بیٹھیں نہ بیٹھیں ٹیک لگائیں، تو کبھی بھی روحانیت نہیں آئے گی اور جذب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ابو داؤد کی روایت ہے 1953 نمبر کی 1953. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مینا میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں اتارا، اور آپ نے قبلے کے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اتریں، اور قبلے کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انصار یہاں اتریں. مہاجرین کو دائیں طرف کیوں بٹھایا؟ پہل کی تھی نا انہوں نے دین میں، جس کی جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا صلہ. پھر باقی لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ ان کے یعنی مہاجرین اور انصار کے ارد گرد اترے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب علم کی محفل ہو، عبادت بھی ہو، کوئی بھی موقع ہو، تو تہذیب تمدن، ہمارے ہاں کوئی ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی دیوار مل لیتا ہے، کوئی پاؤں کھول کے استاد کی طرف بیٹھ جاتا ہے، اسی لیے تو پھر علم تو عام ہے لیکن اس کا اثر نہیں دکھ رہا، وہ شخصیات نہیں بن رہی جو کہ خوبصورت نمونہ پیش کر. چیز جو آپ نے سران کی وہ یہ تھا لوگوں کو خاموش کروایا. صحیح بخاری کی روایت 121 نمبر کی ہے کہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا صحابی کو، جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ تم لوگوں کو چپ کراؤ. آپ نے فرمایا لوگو تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. تو گویا کہ جب لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا تو پھر بولنے والے کو نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جب بولنے والا سننے کے موڈ میں ہی نہیں تو آپ کیوں اس کو تنگ کرتے ہیں. پھر اسی طرح سنن نبی داؤد کی ایک روایت 1595 نمبر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو حج کے مناسک کی تعلیم دی، یعنی حج کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح مارنے میں خاص پوری حدیث نہیں میں پڑھتی ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن آپ یہ نمبر جا کے دیکھیں گے بکس میں تو آپ کو مل جائیں گے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کنکریاں مارنے کا طریقہ بھی سکھایا، کتنی کنکری لینی ہے، چھوٹی لینی ہے کہ بڑی لینی ہے. پھر مہاجرین کو کہا کہ مسجد کے اگلے حصے میں اتریں، انصار کو کہا کہ پچھلے حصے میں اتریں. تو گویا کہ ایک اچھا مربی کون ہوتا ہے؟ تربیت کرنے والا، جو لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے لوگوں کو سیکھنے کا پورا موقع دیا. صحیح مسلم کی روایت 3133 3133 نمبر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیت اللہ کا طواف اپنی سواری پر کیا، اور اپنی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا. استلام مطلب جب آپ خود نہیں چھو سکتے تو پھر کسی چیز کے ساتھ چھو لیتے ہیں. اس وجہ سے آج تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ سے مسائل پوچھ لیں, اس لیے لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا منصب دے تو اس کو لوگوں سے کٹ نہیں جانا چاہیے کہ پیچھے ہو جاؤ, ہٹو, یہ کرو, وہ کرو, بلکہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ہٹانا چاہا تو آپ نے مائنڈ کیا. تو انسان کے اندر اتنا عاجزی ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ بات کریں. یہ ٹھیک ہے کہ ڈسپلن ہو, لوگوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ ہر وقت تو وہ بات نہیں کریں گے, لیکن اس کو کوئی پروٹوکول کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. پھر اسی طرح ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر, تو انہوں نے اللہ کے نبی سے ترتیب پوچھی. اچھا, میں نے تو ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا, کوئی بات نہیں. دوسرا آیا کہ میں نے یہ کر دی, کنکریاں مار لی. اب ہر ایک کو کیا کہہ رہے تھے, افل ولا حرج. یہ صحیح بخاری کی روایت 83 سے میں ملتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چار کام ہیں حج کے. میں اکثر کلاسز میں بھی اس کو را نون خاتا سے بتاتی ہوں. رن خط, را رمی, نون نہر, خا خلق سر کا منڈوانا, اور تا طواف جو ہے وہ طواف ہے. اب پہلے ایک کر لیں, دوسرا کر لیں, کوئی حرج نہیں, کیونکہ اتنے رش میں سبھی سارے جا کے طواف حفاظہ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ نے سہولت دی لوگوں کو, مشکل میں نہیں ڈالا. پھر اسی طرح سے آپ نے حجت الوداع کے موقع پہ دجال کا بھی تذکرہ کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 4402 نمبر کی. آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے نہ ڈرایا ہو, اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں نے بھی ڈرایا, اور وہ تم میں سے نکلے گا, اور تمہارے جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں. کانے سے مراد یہ کہ جس کی ایک آنکھ ہو, ایک آنکھ سے دکھے. اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی. پھر اسی طرح آپ نے اس موقع پہ امیر کی اطاعت کا حکم دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت 3198 نمبر کی ہے کہ اپنے امیر کی بات سنو. طویل حدیث میں سے خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا, اگر ایک خبشی غلام بھی تم پر حاکم مقرر ہو, میں سمجھتا ہوں کہ ام الحسین نے کہا کہ وہ سیاہ فام اللہ کی کتاب سے تمہاری رہنمائی کرے, تو اس کی سنو اور اطاعت کرو. اس سے کیا پتا چلتا ہے, لطیفے بنانے چاہیے حکمرانوں کے, جوک ان کی ڈمیاں بنا کے کارٹون بنا کے بھیجے, انتہائی غیر مہذبانہ کام ہے. کہیں ان کو جوتے مارتے ہوئے دکھایا جائے اور کہیں ان کو قصائی بنا ہوا دکھایا جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج ہم امت مسلمہ, اور خاص طور پہ پھر کہوں گی کہ انڈو پاک کے رہنے والوں کا مزاج اتنا تھرڈ کلاس ہو گیا کہ وہ سوچتے بھی نہیں کسی کو ایسی چیزیں ای میل کرتے, فارورڈ کرتے میسیجز کو, کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہدایت دے دیجئے, بات کر دیجئے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ میں اور آپ, ہمارے امیر کون ہیں جس کو ہم پہ بڑا کر دیا جائے. ہمارے گروپ لیڈر ہمارے بڑے ہیں, ہمارے کلاس انچارجز ہمارے بڑے ہیں, اور جس جگہ جس کو بھی کوئی اتھارٹی دی جائے, رولز ریگولیشن ہے. آپ کو کہا کہ وقت پہ آئیں, وقت پہ آئیے. آپ کو کہا کہ یہ کام آج کرنا ہے تو آج ہی کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی سے کام ہو, پیپر آج دینا تھا دے, آپ نے چار دن بعد دیا, جب دل چاہا دے دیا. سب کو پتا ہے فیس کا یہ دن ہے, اس دن دینی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہمارا مزاج بن گیا امت مسلمہ کا. تو اس پہ کم از کم ہم قرآن پڑھنے والوں کو اسٹرکٹ رہنا ہے کہ جب کہہ دیا آج تو پھر آج, آج کا دن تو آج ہے. میں نے سب سے پہلا بننا ہے جس نے اس رول کو ماننا ہے. یہ کریں گے آپ دیکھیں گے آدھے سے زیادہ کام پہلے ہی دن ختم ہوتے ہیں. ہم ہر کام کو لٹکا لٹکا کے ڈھیلا ڈھالا کرتے رہتے ہیں, جس کا نقصان ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے, ختم نبوت کی تعلیم بھی آپ نے دی, اور آپ نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی. بس اپنے رب کی عبادت کرو, نماز پڑھو پانچ وقت, مال کی زکات دو, ایک مہینے کے روزے رکھو, اپنے عمرہ کی اطاعت کرو, تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 3233 نمبر کی. خاص طور پہ آپ نے عورتوں کو بھی تعلیم دی, یہ بھی اس موقع پہ دیکھا گیا. سنن ترمذی کی روایت ہے 670 نمبر کی, ابو امامہ باہلی سے, کہ آپ نے کہا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے. آپ سے پوچھا گیا کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے, تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ترین ہے. مطلب یہ کہ چھپانا اور دھوکے سے نہیں ہے. نارملی گھر میں شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے کیا کھائیں, کیا پکائیں, مہمانوں کو دیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر شوہر پوچھے دیا تھا تو جھوٹ نہیں بول سکتے, یعنی شوہر کا مال ہے نا اس صورت میں. پھر اسی طرح آپ نے اس موقع پہ لوگوں کو یہ بھی احساس دلایا کہ ہر بندہ اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے, کوئی کسی کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے. ابن ماجہ کی روایت 265 نمبر کی ہے. آپ نے فرمایا کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا، نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے اور نہ بیٹے کی باپ پر ہے۔ اسی طرح آپ نے اس موقع پہ وراثت کی بھی تعلیم دی۔ ابن ماجہ کی روایت 2713 نمبر کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، لہذا وارث کے لیے اب وصیت درست نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے جو اس موقع پہ دی گئی۔ اسی طرح بعد جماعت نماز کی آپ نے ترغیب دلائی، بڑی خوبصورت روایت میں پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ یزید بن نسوت کہتے ہیں کہ میں نے حجت الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، میں نے فجر کی نماز آپ کے ساتھ مسجد خیف میں پڑھی۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے آخر میں دو آدمی بیٹھے ہیں، نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ یعنی اپنے لفظوں میں چلے بتاتی ہوں، جلدی ہو جائے گا، کہ مسجد میں جب نماز پڑھنے گئے تو دیکھا دو لوگ پیچھے بیٹھے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس بلاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ دونوں خوف سے کانپنے لگے کہ پتہ نہیں اب ہمیں کیا کہیں گے اللہ کے نبی۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگے ہم نے اپنے خیموں میں پڑھ لی تھی، یعنی پہلے سے پڑھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اگر تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے ہو پھر مسجد میں جماعت کے وقت پہنچو تو نماز میں شریک ہو جایا کرو، یہ نماز نفل ہوگی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے، چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ پھر لوگ اٹھ کر آپ کی طرف سے جانے لگے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اس وقت بڑا مضبوط نوجوان تھا، میں رش میں اپنی جگہ بناتا ہوا آپ کے پاس پہنچا اور آپ کا دست مبارک پکڑ کر اسے اپنے چہرے یا سینے پر ملنے لگا۔ میں نے آپ کے دست مبارک سے زیادہ مہک اور ٹھنڈک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت آپ مسجد خیف میں تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت 17476 نمبر ہے۔ کیا پتا چلا کہ مردوں کو مسجد میں جا کے جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے پڑھی بھی ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ دیکھیں مرد کی تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے نماز چھوڑنے کی، دوسرے کیا سوچیں گے، شاید پھر یہ نان مسلم ہے۔ اور میں یہ عمل خود دیکھتی ہوں الحمدللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل نمازوں کے ٹائمنگ کتنے ہوتے ہیں، تو کچھ مسجد ایسی ہیں کہ وہاں عشاء کی نماز بہت لیٹ ہوتی ہے، جیسے آج کل ہم لندن میں تو وہاں 5:55 کے اراؤنڈ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کی، اور مسجد میں جماعت ہوتی ہے 8 بجے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ بیچ میں تقریباً 2.25 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو جو ہی وقت ہوتا ہے فوراً اس کے بعد میرے شوہر جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، میں ان کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں، مطلب وہ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھ لیتی ہوں، یا میں نہ بھی پڑھوں تو وہ پڑھ لیتے ہیں، وقت کی نماز کا بھی اجر مل گیا۔ پھر انتظار کرتے ہیں 8 بجنے کا، پھر 8 سے پہلے ممکن ہو تو ہم دونوں، نہیں تو وہ تو جاتے ہیں اور پھر مسجد میں جماعت سے پڑھ کے آتے ہیں۔ یعنی دونوں باتیں جمع ہو گئی نا، جماعت بھی مل گئی اور وقت کی بھی مل گئی۔ یہ کون کرے گا جس کا نماز بوجھ لگتی ہے؟ پڑھ لی ہے جی، کئی مرد کہیں جانے میں ان کو سستی نہیں ہوتی، صفائی مسجد کے رات کو بلا لو، دن کو بلا لو، 4-4 گھنٹے پھرا لو، کوئی حرج نہیں، نماز کے وقت میں کہیں گے نہیں پڑھ لی۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ترجیحات کو بدل دے۔ حدیثیں اور بہت خوبصورت ہیں، دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت اتنا نہیں اب، لیکن یہ ہے کہ حدیثیں پڑھا کریں۔ اور یہ کہاں سے حدیثیں ملتی ہیں، آپ کتابیں نکالیں حدیث کی، لائبریری میں موجود ہیں، جہاں بھی باب الحج اس کو پڑھیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج الوداع کے سارے ٹاپک کہیں سے بھی پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت کچھ ملے گا۔ آپ نے مومن، مسلم، مجاہد اور مہاجر کی تعریف کی۔ مسند احمد کی روایت 23958 نمبر کی ہے۔ فضالہ سے روایت ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں۔ اب کیسا پیارا انداز ہے، پہلے پروک کیا ہے، احساس دلائے، شوق بھر رہا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جانے اور مال امن میں ہو۔ اپنے اوپر پوچھئے کیا میں مومنہ ہوں، کیا نام کی مومنہ نہیں، کیا میری وجہ سے لوگوں کی جان مال محفوظ ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ پوچھئے خود سے کیا میں مسلمہ ہوں، کیا لوگوں کو میں اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف تو نہیں دیتی۔ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اللہ اکبر، کیا میں مجاہدہ ہوں، کرتی ہوں اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد، فجر کے لیے اٹھتی ہوں، دعا کریں کہ اللہ ہماری نمازیں وقت پہ کر دے۔ اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو لغزشوں اور گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ ہم سب کو مہاجر بنا دے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آپ نے رغبت دی۔ سفیان بن وہب کہتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر وہ اللہ کے نبی کی سواری کے سائے تلے تھے، آپ خطاب فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، ہم سمجھ گئے کہ آپ ہم سے کیا جواب چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے کہا جی اللہ کے نبی، آپ نے تین بار اس جملے کو دہرایا. اس موقع پر آپ نے جو باتیں فرمائی ان میں ایک یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و ما علیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور ایک صبح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما علیہا سے بہتر ہے. یہ مسند احمد کی روایت 17535 نمبر کی ہے. تو کیا پتا چلا کہ رغبت دلانی چاہیے. دین کے ہمیشہ غالب رہنے کی بشارت دی اور قریش کے 12 خلفاء کی پیشن گوئی کی. مسند احمد کی روایت 20817 20817 نمبر کی روایت ہے. جابر بن سمرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا حجت الوداع کے موقع پر کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا کوئی مفارقت کرنے والا نقصان نہیں دے گا، یعنی کوئی اس دین کو چھوڑے یا رکھے نقصان نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ میں سمجھ نہیں سکا. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. تو بہرحال آپ دیکھیے یہ ساری باتیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بھی آپ نے حکم دیا. مسند احمد 18989 نمبر، اور یہ بھی حجت الوداع کے موقع پہ تھا. پھر اسی طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آپ نے حکم دیا اس موقع پہ. صحیح بخاری 1513 نمبر کی روایت سے آپ پڑھ لیجئے. حدیث آگے پہنچانے والے کو آپ نے دعا دی تھی اور اس کے چہرے کی تر و تازگی کی بات کی تھی. یہ بھی مسجد خیف میں ہوئی تھی، بڑی معروف حدیث ہے ابن ماجہ کی 3056. پھر گمراہی سے بچنے کا حل آپ نے بتایا کہ کتاب کو پکڑ لو اور میرے اہل بیت کو لے لو. یہ ترمذی کی روایت ہے 3786 نمبر کی. پھر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا، ابو داؤد کی روایت 1949 نمبر کی، ابو بکرہ راوی ہیں. پھر تاجروں کو اپنے تعلیم دی کہ دیتے وقت وزن کو جھکتا ہوا تولے، نسائی کی روایت ہے 4592 نمبر کی. پھر رش میں لوگوں کو سکون سے چلنے کا حکم دیا. یہ سنا دیتی ہوں، یہ تو آپ ہی لوگوں کے کام کی باتیں ہیں نا، تربیت والی بات میرا دل نہیں کرتا چھوڑو. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ نے اسامہ کو اپنے پیچھے سوار کیا، پھر آپ نے اپنی اونٹنی پر درمیانی چال سے روانہ ہوئے اور لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو پیٹ رہے تھے یعنی ان کو بھگانے کے لیے، تو آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں سکون کے ساتھ، اور آپ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1924 نمبر کی. یہ بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ حج کریں گے اور آپ کو عرفات سے مزدلفہ جانا ہے اور گاڑیوں کا رش اور لوگ جو اس وقت حالات کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ سواریوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے، اطمینان سے چلو، سکون سے چلو اور اونٹوں کو مت مارو. بخاری کی روایت ہے 1671 نمبر کی. پھر اسی طرح آپ نے صحابہ کا اطاعت کرنا، اس کی بھی نصیحت کی کہ لوگوں اطاعت کرو، جہاں کھلی جگہ ملتی تھی وہاں آپ تیز چلتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1666 تین دفعہ 6 ہے. حجت الوداع میں کوئی مشرک شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے منع کر دیا گیا. بخاری کی روایت ہے 3177. اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ کو حجت الوداع کے موقع پر احرام باندھنے اور کھولنے کے وقت اپنے ہاتھ سے زریرہ نام کی خوشبو لگائی. یہ بخاری کی روایت ہے 5930. کیا پتا چلا کہ بیوی شوہر کو خوشبو لگا سکتی ہے. کبھی لگائی ہے آپ نے اپنے شوہروں کو؟ ہاں، تبھی ان کا موڈ بگڑا رہتا ہے آپ سے. پھر آپ نے اٹھنی پہ طواف کیا تھا. پھر حج تمتو کرنے میں کچھ لوگوں نے تردد کیا کہ نہیں نہیں ہم مشکل حج کریں گے یعنی احرام نہیں کھولیں گے، تو آپ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا. یہ مسلم کی روایت ہے 2990 نمبر کی. پھر لوگوں کو آپ تک پہنچنے سے جب روکا گیا تو آپ نے اس کو ناپسند کیا. صحیح مسلم کی روایت 3135. پھر آپ نے کتروانے کی بجائے پورے بال منڈوانے کا حکم دیا. مسلم کی روایت ہے 3210. اور قربانی کا گوشت بھی آپ نے محفوظ کیا جو مدینہ پہنچنے تک راستے میں کھاتے رہے، جس سے دلیل ملتی ہے کہ قربانی کا گوشت محفوظ کیا جا سکتا ہے. مسلم کی روایت ہے 5225 نمبر کی. طاقتور کے سوال کرنے پر اس کو نصیحت کرنا، اور اسی طرح سے کچھ اور باتیں. آپ نے اپنی ازواج کی تربیت کا بھی اہتمام کیا تھا، خاص طور پہ حضرت صفیہ آپ کے ساتھ تھی اور راستے میں تھے کہ ایک آدمی اتر کے جو ازواج مطہرات کی سواریاں تھیں اس کو تیزی سے ہانکنے لگا، تو آپ نے کہا آہستہ چلو، یہ آپ گینے ہیں، یعنی عورتوں کو آپ نے فریجل کا، یہ ٹوٹ جائیں گی، یعنی ان کے ساتھ آہستہ چلو. حضرت صفیہ کونڈ بھی دک گیا ان کی سواری سب سے عمدہ اور خوبصورت تھی، وہ رونے لگی۔ آپ کو معلوم ہوا، تشریف لائے، اپنے دستے مبارک سے ان کے آنسو پہنچنے لگے، لیکن وہ اور زیادہ رونے لگی۔ ایسی ہوتا ہے نا، جب کوئی آپ کے آنسو پہنچے تو پھر رونا ہی نہیں رکتا ہے۔ آپ انہیں برابر منع کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ زیادہ ہی روتی جا رہی ہیں تو آپ نے ان کو سختی سے چھڑک کر منع کیا اور لوگوں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا، حالانکہ اس جگہ رکنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جب لوگ رک گئے، اتفاق سے اس دن حضرت صفیہ ہی کی باری تھی، یعنی آپ کو ان کے ساتھ سونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا کہ آپ خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے پاس کیسے جاؤں، کیونکہ اب ڈانٹ پڑی ہوئی تھی، تو مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ چنانچہ میں حضرت عائشہ کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے اپنی باری کا دن کسی بھی چیز کے عوض نہیں بیچ سکتی، لیکن آج میں اپنی باری کا دن آپ کو اس شرط پر دیتی ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے سکھ نپے کی باتیں، کہ ڈر لگ رہا ہے کہ شوہر ڈانٹیں گے، میں جو رونا دھونا ڈال کے بیٹھی تھی، تو آج کی باری آپ لے لیں اور ادھر جا کے اللہ کے نبی کو میرے سے خوش کر دیں گے، آپ صفیہ سے ناراض نہ ہو۔ حضرت عائشہ نے حامی بھر لی اور اپنا دوپٹہ لے کر، جس سے انہوں نے زعفران میں رنگا ہوا تھا، دیکھیے اس دور کی خوشبوئیں بھی کیسی تھی، کپڑوں کو خوشبو والے پانی سے رنگتی تھی، اس پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی مہک پھیل جائے، پھر کپڑے پہن کر اللہ کے نبی کی طرف چل پڑی۔ اللہ کے نبی کے خیمے کے قریب پہنچ کر انہوں نے پردے کا ایک کونا اٹھایا تو اللہ کے نبی نے انہیں دیکھ کر فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، آج تمہاری باری تو نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ باتیں کبھی آپ لوگوں نے سنی، حدیث کے اندر نہ ہو تو شاید ہم بھی کبھی نہ آپ سے بیان کریں۔ انہوں نے عرض کیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے اپنی وہ دوپہر اپنی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیلولہ فرمایا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے فرمایا، جن کے پاس زائد سواری تھی، کہ اپنی بہن صفیہ کو اونٹ دے دو۔ حضرت زینب کے منہ سے نکل گیا، کیا میں آپ کی یہودیہ بیوی کو دوں، کیونکہ حضرت صفیہ جو تھی یہود قبیلے سے آئی ہوئی تھی، یعنی تانا دیا۔ آپ یہ سن کر ناراض ہو گئے اور ان سے ترک کلام فرمایا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچے، منا کے میدان میں یام گزارے، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، محرم اور سفر کا مہینہ گزرا، لیکن حضرت زینب کے پاس آپ نہیں گئے، حتیٰ کہ باری کے دن بھی نہیں گئے، جس سے حضرت زینب نا امید سی ہو گئیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی ان کے ہاں تشریف لائے، وہ سوچنے لگیں کہ یہ سایہ تو کسی آدمی کا ہے، اللہ کے نبی میرے پاس آنے والے تو نہیں، یہ کون ہے؟ اتنے میں آپ اندر آئے، حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، خوشی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ ان کی ایک باندی تھی جو ان کے لیے خیمہ تیار کرتی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ فلاں باندی آپ کو دے دی۔ آپ حضرت زینب کی چارپائی تک چل کر آئے، جسے اٹھا دیا گیا تھا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے بچھایا، پھر ان سے تخلیہ فرمایا اور ان سے راضی ہو گئے۔ سلسلہ تو صحیح ہے 3205۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کے گھرانے کیسے تھے، اور اگر بیویاں خوش ہونے والی چیز ہوتی نا تو نبی کی بیویاں تو خوش رہتی، لیکن وہاں بھی دیکھیں اونچ نیچ ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے ایک لیکچر سنا یاسر قاضی صاحب کا، یہ جو پچھلے ویک ایک جی پی یو کی تھی، تو اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ بیوی کبھی خوش نہیں ہوگی، شوہر بیوی میں ضرور معاملے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے گھر میں سے مسئلے اٹھے اور قرآن میں آ گئے کہ حضرت عمر نے ایک موقع پہ دیکھا کہ آپ کی کوئی بیوی ذرا آپ کے اوپر ذرا آگے بولی، تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، تم نبی کے آگے بولتی ہو؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا، عمر یہ تو اس سے بھی زیادہ بولتی ہیں، ان کو جانے دو۔ تو یہ عورتیں ہیں، ہم سب کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے حج کرنے والا بنا دے اور ہم ان سب کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی الحمدللہ. ہاں جی ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن چل رہا تھا پہلا کا, جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ حج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تعلیم دی. کیا میری آواز لو ہے؟ جی میری آواز صحیح ہے الحمدللہ. جی اس سے پہلے ہم شیئرنگ سن رہے تھے جو میرے اسٹوڈینٹس کی, کہ حج اور عمرہ کے بارے میں جو ان کے تجربات تھے, تو اس میں الحمدللہ صحیح. تو اس میں اگر آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ اگر کسی نے حج یا عمرے پہ کوئی گئے ہیں تو کیا کورس جب ہم نے نہیں کیا تھا تب کا سفر اور اس کے بعد میں کیا کچھ چینجنگ لگتی ہیں آپ کو, یا اگر آپ دیکھتے ہیں یا چاہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اب ہم جائیں تو اس طرح سے جو ہمیں اب علم کے بعد جو ہمارا سفر ہوگا کیا وہ پہلے جیسا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. صحیح کہ پہلے وہ شعور وہ علم نہیں ہوتا, وہ تڑپ میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہوتی, اور علم سے ہی سب کچھ. بے شک بالکل جی. تو علم سے جب علم آتا ہے انسان کو, دیکھتے ہیں ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو وہاں کے حالات واقعی ہم پھر فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر میں بلائے, انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے عبادت کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج ادا فرمایا, جس طرح سے عمرہ ادا فرمایا. اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھے تھے, پوائنٹس دیکھے تھے, کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران بھی جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی. تو کیا سکھایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور ساتھیوں کو, کیا 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 چیزیں اور کیا کیا پوائنٹس اور کیا کیا مطلب ہے کہ آداب سکھائے؟ آرگنائزڈ ہونا, بالکل صحیح. آرگنائزڈ میں کیا کیا ہے, کیا کیا کرنا ہے, کس طرح سے بیٹھنا ہے, کس طرح سے یعنی کہ ادا کرنے ہیں مناسک کے حج, بالکل صحیح. اور اگر کوئی بول رہا ہے یا کوئی کہیں کوئی بحث نہیں, کس طرح سے ان کو چپ کروانا ہے. اور اس کے علاوہ مناسک کے حج میں کیا کیا تھا, کہ کنکریاں کس طرح سے مارنی ہیں, یعنی کہ بہت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جی بالکل صحیح دی جی, سابقون کو ترجیح دی, بالکل صحیح. اور ایک جو مربی ہوتا ہے اچھا یہ تربیت کرنے والا, وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی یعنی کہ ان کو نظر انداز نہیں کرتا, یعنی کہ کوئی بھی موقع کوئی بھی پہلو کسی کی تربیت کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. صحیح جی بالکل صحیح جی. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کافی مطلب احکام تھے اس میں, خاص طور پر عورتوں کے لیے بھی کو بھی تعلیم دی. اور اس نے مومن اور مہاجر مجاہد ان کی تعریف فرمائی جی, جی لوگوں کو مسائل سکھائے, بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے, بالکل صحیح جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور باقی سسٹرز بھی لکھیے پلیز, اگر آپ نے پوائنٹس لیے ہیں اس کے نوٹس لیے ہیں تو بتائیے. وراثت کی تعلیم دی, بالکل صحیح وراثت کی تعلیم دی. اور مجاہد کون ہے اصل میں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد کون, کیسا مجاہد؟ کیونکہ مجاہد بھی صرف وہی مجاہد تو نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے, بلکہ جو مجاہد وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے لیے نفس سے جہاد کرتا ہے, بالکل صحیح جی. جو اللہ کی اطاعت کے لیے نفس سے جہاد کرے. اور اس کے علاوہ جو مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے لیے کیا فرمایا, کہ اللہ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا دنیا اور وہ اور وما علیہا جو اس کے اوپر ہے سب سے بہتر ہے. یہاں پہ جہاد کے یعنی کہ مجاہد کے جو اجر ہے اس کو بتایا گیا, یعنی کہ رغبت دلائی جہاد کی. اس میں اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے یا پہنچانے والے کو دعا دی, کہ اس کے چہرے کی تازگی کی دعا دی. بالکل صحیح جی. کہ جس کو اللہ منصب دے اسے جو ہے آج اس کو لوگوں سے بات کرنا چاہیے الگ الگ نہ رہے. بالکل صحیح کہا جی آپ نے, یعنی کہ جو کسی بھی منصب پہ فائز ہوتا ہے تو اس کو لوگوں سے الگ تھلگ نہیں رہنا, بلکہ ان کے اندر رہ کر ان سے, یہ نہیں کہ بہت اصل جو ہوگا ان کی تربیت کرنا ہوگا, بہت ہی کسی کے ساتھ بالکل بھی ہو جانا کہ اس میں فرینڈلی یعنی کہ, لیکن تربیت کا پہلو ضرور ساتھ رہے. جی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی آداب کا حکم دیا, حج تمتو کو پسند کیا کہ دین میں آسانی ہے. بالکل صحیح جی, امیر کی بات سننی چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے, تاجروں کو تعلیم دی. کس چیز کی تعلیم دی؟ کہ دیتے وقت تو اپنا جو ہے جو چیز دے رہی ہیں اس کو نیچا رکھیں, یعنی کہ یہ نہیں کہ جو آپ کسی کو جب دیتے ہیں تو اس کو کم کریں, بلکہ اس کو اس کا بڑھا دیں. جتنا اس کا ہے اس سے زیادہ بھی کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے. رش میں سکون سے چلنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. صحیح ہے, یعنی کہ اس میں جو چیز دیکھی جا رہی ہے اوور آل ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ بظاہر تو ہم جب جاتے ہیں حج یا عمرہ پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہیں, اور جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہم نے صبر نہیں ہوتا یہاں پہ, کیونکہ وہ ایک پہلو ہوتا ہے کہ میرے خیال میں انسان کو کبھی جیسے بتایا جاتا ہے کہ ایک سفر حج یا انسان کا جو آخری سفر ہے یعنی کہ آخرت کا سفر, ان دونوں میں جو ہے کافی مماثلت ہے کہ وہاں پہ بھی بس ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان بالکل اکیلا یا بالکل ہیلپ لیس ہو جاتا ہے, کہ سمجھتا ہے کہ کبھی اتنا رش, کبھی اتنی جیسے گرمی ہے, اور کوئی بہت سی مطلب مشکلات آتی ہیں, برداشت کی بہت ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ. تو جب تک سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر صبر نہیں ہوگا دوسروں سے کس طرح سے معاملات کرنے ہیں, تو واقعی یہ ایک قسم کا ہمارے لیے ایک پیکج ہوتا ہے کہ صبر کس طرح سے کرنا ہے. اور حج اور عمرہ یعنی حج اسپیشلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ہی صبر کی ضرورت ہے, دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہے, دوسروں کی مدد کس طرح کرنی ہے, اگر کوئی کسی کو ضرورت ہے مدد کی, یعنی کہ ہم اپنے میں نہ رہیں کہ ہم جو ہے مشکل سے بچ جائیں اور باقیوں کا خیال نہ کریں. تو اس طرح کی چیزیں اگر دیکھی جائیں تو تعلیم سے مراد کہ جو کچھ بھی اپنی عبادت کے علاوہ دوسروں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ دوسروں کو کیا تعلیم دینی ہے, دوسروں کی مدد کس طرح سے کرنی ہے, ایک پورا سفر جو ہے واقعی لگے کہ ہمیں اب وہ بدل لے گا. کیونکہ حج کہتے ہیں نا کہ حج سے انسان کے گناہوں سے اس طرح سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح کسی کی ماں سے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا, یعنی کہ بالکل گناہوں سے پاک. تو جب تک سمجھتے ہیں کہ جب تک ان چیزوں سے گزرے گا نہیں انسان, عبادت واقعی عبادت وہاں پہ بہت جو ہے جسمانی عبادت کے لحاظ سے حج بہت مشکل عبادت ہے, کہ اس میں واقعی تکلیف ہوتی ہے جسم کو اور روح کو بھی, کہ انسان باہرور سے مراد کے جو آگے سے یا سائڈ اس کے بندے جو ہیں ان سے معاملات پیش آتے ہیں, کوئی دھکا دے رہا ہے, کچھ کچھ کر رہا ہے کوئی, تو واقعی اس میں صبر حوصلہ جو ہے وہ چاہیے. صحیح, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صبر, ہمت اور عزم پیدا کرے کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور واقعی اگر ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج نصیب فرمائے, اور واقعی اس حج کے بعد پتہ چلے کہ واقعی ہم گناہوں سے پاک ہو گئے, یعنی کہ ہماری شخصیت پہ وہ اثر ہو نظر آنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اپنی ہم یہاں کے اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو دعا کر لیتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. تو آپ اپنے اپنے ہوم ورکس, اپنی جو شیٹس وغیرہ ہیں وہ سبمٹ کیجیے انشاءاللہ. جیسا کہ بتایا گیا کہ جو بھی ہمیں کام دیا جاتا ہے, جو بھی ہمارے ایڈمنس ہیں یا جو کچھ بھی ہم, اس میں بھی ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے, کہ جو کچھ ہمیں ہے ہم نے ایک ذمہ داری لی ہے تو ہمیں انشاءاللہ اس کو صحیح طریقے سے بحسن پورا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے, جو بھی ہمیں مشکل پیش آ رہی ہیں ہمیں اپنے کام کرنے میں یا کچھ بھی کسی قسم کی, اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما دیں تاکہ ہم عافیت کے ساتھ اور خوشی سے جو ہم اللہ تعالیٰ کا کام, اللہ تعالیٰ کی کتاب کلام سن رہے ہیں اور جو بھی آگے پہنچانے والے میں بنے اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے, آپ نے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا وقت دیا اتنے گھنٹے, اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا،
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما